مورخہ 14 اگست 2003، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام چکوال میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے نفس کی غلامی اور جنت کا حسین سفر. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. فون نمبر 6370813 یا 7237087.
میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے ارادے، اللہ کے فیصلے، وہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، جس شکل میں چاہتا ہے، پورا کر کے دکھا دیتا ہے. ماشاء اللہ کان، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کر دیتا ہے. کما شاء، جس طرح چاہے. علی الوجہ الذی شاء، جس شکل میں چاہے. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہے. من غیر زیادت ولا نقصان، جتنا چاہتا ہے اس سے زیادہ نہیں، جتنا چاہتا ہے اس سے کم نہیں. ولا تقدم، جس وقت میں چاہتا ہے اس سے پہلے نہیں ہوتا. ولا تأخر، جس وقت میں چاہتا ہے اس کے بعد نہیں ہوتا. وما لم یشاء، اور جو نہ چاہے، لم یکن، نہیں ہو سکتا. یہ ذہن اللہ قرآن میں اپنے بندوں کا بناتا ہے کہ تمہارا اللہ سب کچھ ہے اور اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہے. اس دین کا بننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ بنیاد اگر کمزور پڑ گئی، جیسے اس وقت کمزور ہو چکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے بندوں کو، اور پھر پیسے کی پوجا شروع ہو جائے گی، پھر دنیا کی پرستش ہوگی. پیسے کی پوجا سے میری مراد یہ نہیں کہ اس کو سجدے کریں گے، پیسے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے، پیسے کے لیے جھوٹ بولیں گے، پیسے پر سگے بھائیوں سے لڑ پڑیں گے، سگی بہنوں سے لڑ پڑیں گے، چاچے تایوں کی بے عزت کر دیں گے، جان کے درپے ہو جائیں گے. یہ پیسے کی پوجا ہے. دنیا کی پوجا شروع ہو جائے گی، کیا مطلب کہ کانوں کو سجدے سے کریں گے؟ نہیں، ان کے پیچھے لگ کے آخرت کو بھول جائیں گے، جنت کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کے رسول کو بھول جائیں گے. جب آدمی اس سطح پہ آتا ہے تو وہ پجاری بن جاتا ہے. تو ہمارا یہ ذہن اس وقت کمزور ہو گیا. میں ابھی راستے میں آ رہا تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا آج 14 اگست ہے. مجھے یاد بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا. اس نے کہا آج 14 اگست ہے، آج آزادی کا دن ہے. مجھے خیال آیا ہم تو آزاد نہیں ہیں، ہم تو بڑے گندے غلام ہیں. اس لیے کہ میرے نبی نے جس چیز کو غلامی قرار دیا ہے وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی اس بھائی کے کہنے پر، بئس العبد عبد طمع یقودہ، بئس العبد عبد رغب یضلہ، بئس العبد عبد ہوا یضلہ. یہ میرے محبوب اور ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے. کافر کی غلامی بڑی بری چیز ہے، وہ کافر ہندو ہو، انگریز ہو، کوئی ہو. لیکن میرے نبی نے فرمایا سب سے برا غلام، سب سے بدترین غلام وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام ہو. سب سے بدترین غلامی ہندو کی غلامی سے بدتر، عیسائی کی غلامی سے بدتر، یہودی کی غلامی سے بدتر، کافر مشرک کی غلامی سے بدتر غلامی کیا ہے؟ نفس کی غلامی. میرے نبی نے کہا بدترین غلام وہ ہے جو لذتوں کا غلام ہو، جو خواہش کا غلام ہو، جو نفس کا غلام ہو. تو میرے ذہن میں آیا ہم آزاد کہاں ہیں، ہم تو اس سے بڑی غلامی کا شکار ہو گئے کہ نفس کے غلام بن گئے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں جو اس کا غلام ہوا وہ بدترین غلام ہوا. تو اس لیے قرآن ایک ذہن بناتا ہے, اللہ ایک بنیاد بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ, سب کچھ اللہ کا. یہ شعبہ سیدن کے خوبصورت وادی خود نہیں بنی, اللہ کے انتخاب سے بنی. پہاڑوں میں کوئلہ خود نہیں بنا, اللہ کے ارادے سے بنا. ان پہاڑوں کو سبزہ ملا, اس وادی کی ہواؤں کو ٹھنڈک ملی, اس کی زمین کو چشمے ملے. کبھی بہت ہوتے تھے, اب تو ختم ہو گئے. اس کو چشمے ملے, یہ خود بخود نہیں, یہ اللہ کی قدرت اور ارادے سے ملے. تو جو جہاں ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے, اور اللہ کے قبضے میں ہے, اور اس کی چاہت سے استعمال ہوتا ہے. یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ کا, کہ اللہ ایک اور اس کا کوئی معبود, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں, اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, اس کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی مشکلات کو ٹالنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں, اس کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں, اس کے سوا کوئی زندگی بخشنے والا نہیں, اس کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں. یہ ذہن قرآن بناتا ہے, پھر مختلف قصے سنا کر اس کو پختہ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا, دس برس سے ان کا ساتھی تھا. کوہ طور پہ ملاقات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ وہ کہنے لگے ہی عصایا, یہ میرا ڈنڈا ہے, میرا دس سال کا علم ہے, یہ ڈنڈا ہے. اتوقع علیہا, ٹیک لگا, ایسے دو شاخہ تھا اوپر سے, دو شاخہ تھا تو اس پر ایسے ٹیک لگاتے تھے. اتوقع علیہا واحش بها علی غنمی, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارض اخرى, اور بہت سے کام کرتا ہوں. اب اللہ یہ ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جب چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الفہا, ذرا ڈالو, پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو زمین پر گرتے ہی ایسے اٹھا, بل کھاتا ہوا, پھنکارتا ہوا, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, ایک ناگ بنا, سوگان مبین اجتہا بنا, جان تیز رفتار سانپ بنا. سانپ کی تین قسمیں ہیں, ایک جان, یہ سانپ بڑا فرتیلا اور تیز رفتار, ایک حیا, یہ بڑا زہریلا, ایک سوگان جو افریقہ میں پایا جاتا ہے, ہم نے دیکھا پورا بکرا کھا جاتا ہے, ایسے منہ کھولتا ہے پورا بکرا کھا جاتا ہے. یہ جو مائک کھڑا ہے اور یہ اتنا اتنا لمبا ایک ہوتا ہے, تو وہ تیز نہیں چل سکتا, اتنی لمبی رکھ جسم کے ساتھ تیز نہیں دوڑ سکتا. تو اب اس ڈنڈے میں تین مختلف قسم کے سانپ کٹھے ہو گئے, تیز رفتاری میں جان, زہریلے میں حیا, اور قد و قامت میں ثعبان. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ تھا ڈنڈا ہے مجھے نفع دیتا ہے, اب انہوں نے دیکھا سانپ ہے, ساری زندگی سنا دیکھا سانپ کا ڈسا پانی نہیں مانگتا مر جاتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم پہ عمل کیا اور بھاگ پڑے, واللہ مدبرن, اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ ولم یعقب, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کہیں رفتار نہ ٹوٹ جائے. آدمی بھاگ رہا ہو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو رفتار ٹوٹ جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ایسے بھاگ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے خود کہا ولم یعقب, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں سانپ سر پہ نہ چڑھ جائے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے یہ ذہن بنانے کے لیے قصہ آ رہا ہے. یہ ذہن بن جائے تو اس بازار میں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی اذان سن کے نماز نہیں چھوڑے گا, کوئی ماؤں کا نافرمان نہیں ہوگا, کوئی باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا, کسی کی نظر کسی کی بیٹی پہ غلط نہیں اٹھے گی, کوئی گانے نہیں سنے گا, کوئی سود نہیں کھائے گا. یہ ذہن ٹوٹا ہے تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود پکڑو. موسیٰ علیہ السلام صاف انکار کر گیا تھا میں نہیں پکڑتا, براہ راست اللہ کو کہہ دیا نانا مارے گا کاٹے گا. اللہ نے پھر کہا خذھا ولا تخف, پکڑ لے ڈر نہیں, کچھ نہیں کرے گا, کنہیں نہیں مجھے مارے گا کاٹے گا, میں نہیں پکڑتا, اور تیز. اللہ نے تیسری دفعہ کہا خود فَإِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ, پکڑ لے, میں ضمانت دیتا ہوں, گارنٹی میری لے لے, تمہیں کچھ نہیں کہے گا. پھر کھڑے ہوئے, اللہ سے گارنٹی لے کر کھڑے ہوئے. ویسے اور بل کھاتا ہوا, آنکھیں کھولے ہوئے, منہ پھاڑے ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑو کوئی جان بچ جائے گا, نہیں منہ سے پکڑو. تو اب انہوں نے کیا کیا, ایک کپڑا اپنے ہاتھ پہ لپیٹا, کپڑا لپیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کپڑا کیوں لپیٹ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں, اس جہان میں کوئی کچھ نہیں, جو ہے تیرا اللہ ہے. یہ کپڑا تجھے بچا لے گا؟ یہ تو سارا سانپ تجھے کھا جائے, تو سارے کو کھا جائے. کپڑا اتارو, کپڑا اتارو, سب منہ میں ہاتھ ڈالو. اب ایسے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے بس ایسے انگلیوں کا ٹکرانا تھا کہ پھر وہی ڈنڈا واپس ہاتھ میں اللہ نے پکڑا دیا. ہاں تو اس قصے میں اللہ نے کیا سنایا ہے جو قدم شاہ والوں کو, اے میرے بندو تمہارا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, یہ ذہن نہ بنانا کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اس کی چاہتوں اور فیصلوں سے ہوتا ہے. اللہ کے چاہے کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور ہمارے چاہے کو اللہ جب چاہے ٹال دے, توڑ دے, مٹا دے, فنا کر دے, اس کو ساری قدرتیں حاصل ہیں. ان واقعات میں اللہ یہ سبق دیتا ہے. ساری دنیا نے آج تک دیکھا ہے کہ آگمن گیا تو جل گیا, یہ تو خالی کوئلے کی کان میں گیس بھر جائے کاروبار تو لوگ مر جاتے, کتنے مزدور مر جاتے ہیں. تو وہ کاربن جب آگ بن کے جل پڑے تو پھر تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو ساری دنیا کا تجربہ کہ آگ اور جلنا لازم ملزوم ہے. اسی علم کی بنیاد پر بابل کے شہر والوں نے لکڑیوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے اس کو آگ لگائی کہ اب اس میں ہم ابراہیم کو ڈال کے جلا دیں گے. اور وہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا, آگ زیادہ تیز ہو تو قریب نہیں جا سکتا, اب اس کو پھینکیں کیسے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے چلو آگ میں چلے جاؤ. وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں, مجھے تم پھینکو. اب ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ قریب کیسے جائیں, تو دور سے یوں پھینکیں تو جا نہیں سکتے, قریب جائیں تو خود جلتے ہیں, آگ ایسی بھڑک رہی تھی, اوپر سے اڑتا پرندہ بھی جل کے نیچے آ جاتا تھا. تو کہیں جاؤ کہ میں کیوں جاؤں, مجھے ڈالو. وہ پریشان کھڑے ہو گئے تب کیسے ڈالے. تو شیطان آیا تو اس نے ان کو غلیل سکھائی, غلیل بنا کے دی, جو بعد میں ایک ہتھیار بن گیا, ایک خاص قسم کی غلیل بڑی. تو اس میں انہوں نے اس کو باندھا اور پھر اس کو کھینچا اور پھر چھوڑا, ان کے کپڑے بھی اتار دیے, ہاتھ پاؤں باندھ دیے, اور ان کو چھوڑا تو ایسے ہوا میں اڑے. تو جب یوں اٹھے تو ادھر جبریل آ گئے, ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا. اس کی آواز تھوڑی آہستہ کر. ادھر جبریل آ گئے, ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا. اب یہ یوں جا رہے ہیں, یہ جبریل, یہ ابراہیم, یہ پانی کا فرشتہ. تو جبریل بولے آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہے, پر تیری نہیں, میرا اللہ مجھے کافی ہے. پہلے تو آگ کا منظر ہی ایسا ہے کہ بڑوں بڑوں کا پتا پانی ہو جائے. پھر جب جبریل آ گیا ہے تو اب تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کہتے بھائی واقعی میری مدد کرو, میری مدد کرو, میں تو گیا. کہتے نہیں نہیں, اما الیک فلا, اما الی اللہ فنعم, میں تیرا محتاج نہیں, میں صرف اللہ کا محتاج. تو جب آگ کے اوپر پہنچے تب اللہ نے بچانے کے لیے دھکا دیتے اور آگ کے پار جا گرتے, آگ کے پار جا گرتے, یا آگ سے ادھر گر جاتے, یا اللہ تعالیٰ آگ کو بجھا دیتا, اوپر پانی ڈال دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ سمجھانے بتانے کے لیے کہ اللہ ہی سب کچھ ہے, آگ کو حکم دیا کونی بردن سلام, ٹھنڈی ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو. اس طرح ابراہیم علیہ السلام آئے, آگ کے شولوں نے لپٹ کر گود میں لے لیے جیسے ماں بچے کو لیتی, ایسے دھڑام سے نہیں گرے آگ کے اوپر بلکہ آہستہ آہستہ جیسے ماں بچے کو بستر پہ لٹاتی ہے, اس طرح آگ کے شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آرام سے آگ کے اوپر بٹھا دیا. رسیاں جل گئیں, جسم سلامت, اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو سفید کر دیا, اور اس کے اندر تمام بابل کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ابراہیم کے والد بھی پکار اٹھے، نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، بڑا ہی زبردست ہے۔ پھر اس سے اگلی قدرت، آگ اور پانی میں کوئی جوڑ ہے؟ آگ آئے گی تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو آگ نہیں ہوگی۔ اللہ نے جبریل کو اندر بھیجا، انہوں نے ایسے پر مارا تو پانی کا ٹھنڈا چشمہ نکل کے باہر نکلا، تو دوسرے کا پر مارا، وہاں سے انار کا درخت نکلتے ہی پھلدار ہو کر انار پک کے کٹ کے سامنے آیا۔ یہ اگلی قدرت دکھائی، پھر جنت کا جوڑا پہنایا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر پر آرام سے بیٹھے ہوئے، 40 دن تک آگ بھڑکتی رہی اور ابراہیم علیہ السلام مزے سے آگ میں بیٹھے رہے۔ اس واقعے میں اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، جب تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اس کی مانو جو سب کچھ کرتا ہے، اس کی مانو جو عزتوں کا مالک ہے، اس کی مانو جو طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ تم کیسے پاگل ہو کہ پیسے کے پیچھے جھوٹ بول جاتے ہو، پیسے کے پیچھے رشتے ناطے توڑ جاتے ہو، اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے رب کو ناراض کرتے ہو۔ ان واقعات میں اصل میں ایک سبق ہوتا ہے۔ ہمارا ساری زندگی کا تجربہ آدم سے لے کر آج تک، کہ شادی ہوتی ہے اولاد پیدا ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے اولاد ہوتی ہے، مرد عورت ملتے ہیں، نطفہ چلتا ہے، اولاد بنتی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تمہیں بنایا مرد اور عورت کے پانی سے۔ لیکن اسی رب نے اپنی بندی مریم کو، جس کو کسی غیر محرم نے سایہ بھی اس کا نہیں دیکھا، اس کے ساتھ اچانک اپنا فیصلہ ظاہر فرمایا، اور جبریل انسانی شکل میں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ نہانے کے لیے ایک طرف ہوئی تھیں، ابھی کپڑے نہیں اتارے تھے، کپڑوں میں تھیں کہ جبریل سامنے آ گیا انسانی شکل، وہ کہنے لگے، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، تو کون ہے غیر محرم میرے پاس آیا؟ تو جبریل بولے، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں ہوں، آپ مجھ سے مت ڈریں، کون ہو؟ میں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لے احب لکی غلاماً زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں گندی آوارہ عورت نہیں۔ تو بچہ پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے وہ شادی ہے، ایک حرام ہے وہ زنا ہے۔ شادی میری ہوئی نہیں اور زنا کا تصور بھی میرے اندر محال ہے، شے جائے کے کرنا، تو مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری عقل ٹھکانے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، قال کذلک قال ربک ہو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، اے مریم، تیرا رب کہہ رہا ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے، تجھے ہوگا۔ وہ آگے بڑھے، مریم پیچھے ہٹیں ڈر کے، جبریل آگے بڑھے، مریم پیچھے ہٹیں، وہ کہنے کہ ڈرو نہیں، آگے بڑھ کر، اور وہ کہاں پڑی بیچاری ڈر سے، آگے بڑھی اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو نہیں ہاتھ لگایا، کرتے کا آستین پکڑا یہاں سے، اور یہاں پھونک ماری، اس جگہ پھونک ماری، اس پھونک کو نسل انسانی سے کیا تعلق، کون سی میڈیکل سائنس اور کون سی طب یونانی اور ترکستانی اس بات کی قائل ہے کہ پھونک کا انسانی نسل سے کیا تعلق ہے؟ ادھر پھونک پڑی اور ادھر 9 مہینے کا تیار بچہ پیٹ میں موجود ہو، اسی وقت وجود، فحملته، یہ فا ہے، اس کا مطلب ہے حمل فوراً ہوا، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت بھاگی، پھر فاجا اہل مقاب، پھر فا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فوراً درد زے ہوا، فوراً، یہ نہیں کہ آج پھونک پڑی پھر 9 مہینے حمل اٹھایا، فا فا فا، 3 دفعہ لفظ فا آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کام آنن فانن ہوا اور فوراً ہوا، اور جاتے ہی ایک کھجوروں کا 3-4-6 کھجوریں کٹھی تھیں، اس کے اندر جا کے بیٹھی، بیٹھے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ کیا کہا؟ اے چوہا سیدن والو تمہارا اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، نفس کی غلامی سے نکلو، زمین کے آزاد ہونے کو آزادی نہیں کہتے، ملک کے آزاد ہونے کو آزادی نہیں کہتے، نفس کی ذلت آمیز غلامی سے نکلنے کو آزادی کہتے ہیں، نفس کی ضلالتوں سے نکل جانے کا نام آزادی ہے۔ یہ ایسے پاگل دیوانے جھنڈے اٹھائے پھر رہے، کتنا پیسہ ضائع کیا، یہ پیسہ کسی بیٹی کی شادی کروا دیتے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے، کسی غریب کو گھر بنا کے دے دیتے، کسی مریض کا علاج کروا دیتے، کسی غریب کے بچے کو تعلیم دلوا دیتے تو کوئی اللہ بھی خوش ہو جاتا، کسی کا بھلا بھی ہو جاتا۔ کیسی دیوانی قوم ہے جو نفس کی ذلت آمیز غلامی میں سر تک پھنس چکی ہے اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ آزادی اس کا نام نہیں بھائیو، آزاد اسے نہیں کہتے، آزاد وہ ہوتے ہیں جو نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں۔ سب سے بڑا آزاد وہ ہے جو اللہ کا غلام بن گیا، سب سے بڑا آزاد وہ ہے جو اللہ کے رسول کا غلام بن گیا، باقی سارا جہان غلام ہے اور ذلت ذلت کی انتہا کا غلام ہے۔ ہماری آزادی زمین کی آزادی کا نام نہیں، ہماری آزادی اللہ اس کے رسول کی غلامی کا نام ہے اور نفس سے آزادی کا نام ہے۔ تو اللہ ان واقعات میں میرے بھائیوں ایک ذہن بناتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو کہ زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے گا بادشاہی دے گا، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے گا چھین لے گا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے گا عزت دے گا، وتذل من تشاء، جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا۔ بیدک الخیر، سارے خزانوں کا وہ مالک ہے، ساری طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز اس کی قدرت کے نیچے اور اس کے غلام ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہ راتوں کو لمبا کرتا چلا جاتا ہے، آج بلاؤ سائنسدانوں کو اب راتیں لمبی ہو رہی ہیں کوئی چھوٹا کر کے دکھائے۔ وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، واللہ مشرق اور مغرب کا بادشاہ ہے، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین اور مغربین کا وہ بادشاہ ہے۔ کبھی اس طرح اور کبھی دوسری طرح سمجھاتا ہے، قل لمن الارض ومن فیہا، میرے بندو یہ بتاؤ یہ زمین کس کی ہے، اس میں اور پہاڑ کس کے ہیں، اس میں جو وہ کوئلہ ہے وہ کس کا ہے، اور ادھر سوات میں جو زمرد نکل رہا ہے وہ کس کا ہے، اور ساؤتھ افریقہ میں جو سونا نکل رہا ہے وہ کس کا ہے، عرب میں جو تیل نکل رہا ہے وہ کس کا ہے، اور وہ جو بلوچستان میں گیس نکل رہی ہے وہ کس کی ہے۔ کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، تو کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ ہماری ہے، سب کہیں گے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنایا، امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان بنایا، وانزل لکم من السماء ماء، کس نے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات کس نے بنائے، ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، ایک درخت اللہ کی مرضی کے بغیر پیدا کر کے دکھا دو، الہ مع اللہ، ہے تو اللہ کے سوا پرستش کے قابل، ہے کوئی اللہ کے سوا، انسان کا عقل دل دماغ پکار اٹھتا ہے، نہیں 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 کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گلہ فرماتے ہیں، بل ہم قوم یعدلون، مان کر بھی پھر میری نہیں مانتے، مجھے چھوڑ کر پیسے کے در پہ جا کے سجدے کرتے ہو، مجھے چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے چوکٹ پہ جا کے سجدے کرتے ہو، ان کو اپنا تم روزی داتا سمجھتے ہو، انہیں تم سب کچھ سمجھتے ہو، کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ الذی فی السماء الہ، آسمان میں بھی اللہ بادشاہ ہے، اور فی الارض الہ، اور زمین میں بھی اللہ بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہی اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہمارے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ وہ تھک جاتا ہے، وزیر بناتا ہے، مجلس شورا بناتا ہے، اسمبلی بناتا ہے، فوجیں بناتا ہے، اللہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، ملک بنا کے نہیں تھکا، ملک چلا کے نہیں تھکا، ملک کو دے کر نہیں تھکا، ملک کو عطا کر کے نہیں تھکا، لہذا اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، وہ خود اپنی ذات میں غلطی سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اور غفلت سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، لیٹنے سے پاک ہے، کروٹ اور پہلو بدلنے سے پاک ہے، غفلت سے پاک ہے، اندھیرے اجالے برابر، صبح و شام برابر، دن اور رات برابر، زمین آسمان برابر، بلندیاں پستیاں برابر، فاصلے اور قرب برابر، دوری اور قرب اس کے لیے برابر، اندھیرے رات کے خوفناک، اجالے دن کے خوبصورت، سب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے ایسا طاقتور ہے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ. ہماری مصیبت یہ ہے کہ کوئی بڑا کام پڑ جائے تو چھوٹے کام بھول جاتے ہیں، کوئی بڑا کام پڑ جائے چھوٹے کام بھول جاتے ہیں، بڑی مصیبت آ جائے چھوٹی مصیبت بھول جاتی ہے، بڑا کام سامنے ہو چھوٹے کام رہ جاتے ہیں. اور اللہ کے بارے میں سچ بھی ہے کہ سبحان پاک وہ ذات، من لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، پاک وہ ذات جو بڑے بڑے کاموں کو کرتے ہوئے چھوٹے کاموں سے بھی غافل نہیں ہوتا. جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل جیسے فرشتوں کو سنبھالتے ہوئے ان زمین پہ رینگنے والی چیونٹیوں سے غافل نہیں ہوتا، عرش کے فرشتوں کو سنبھالتے ہوئے پتنگے پروانوں سے غافل نہیں ہوتا، ہاتھیوں کو سنبھالتے ہوئے وہ چوہوں سے ٹڈیوں سے غافل نہیں ہوتا، شیر اجدہا اور چیتوں کو سنبھالتے ہوئے وہ زمین کے اندر بل میں بیٹھے والے کیڑے مکوڑوں سے غافل نہیں ہوتا، ویل مچھلیوں کو سنبھالتے ہوئے مینڈکوں سے غافل نہیں ہوتا، آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے شیشم کے درخت کے پتوں سے غافل نہیں ہوتا، وہ زمین اور دھرتی کا نظام چلاتے ہوئے وہ اس کے ذرے اور پتھر کے ایک سنگریزے سے غافل نہیں ہوتا، وہ سمندروں کا نظام چلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے چشموں سے غافل نہیں ہوتا، وہ ڈھکے ہوئے برف پوش پہاڑوں کا نظام چلاتے ہوئے اچوا سدن کے چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے غافل نہیں ہوتا، وہ مشرق کو دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، شمال کو دیکھے تو جنوب سے غافل نہیں. اوپر آنکھ ہے جو جھپکنے سے پاک ہے، وہ آنکھ ہے جو اونگنے سے پاک ہے، اللہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جو سونے سے پاک ہے، اللہ وہ وجود ہے جو روٹی سے پاک ہے، پانی سے پاک ہے، اللہ وہ ذات ہے موجود ہے پر جگہ سے پاک ہے، اللہ وہ ذات ہے جو موجود ہے مکان سے پاک ہے، موجود ہے زمانے سے پاک ہے. لا یحویہ زمان، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان. ہم موجود ہیں زمین پر، ہم نے جگہ گھیری ہوئی ہے، جگہ مخلوق، اللہ موجود ہے جگہ سے پاک. ہم موجود ہیں حال میں، ماضی گزر گیا، حال گزر رہا ہے، مستقبل کی امید ہے، اللہ موجود ہے، ماضی سے پاک ہے، مستقبل سے پاک ہے، حال سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے، جہت شکل سے پاک ہے، موجود ہے پر وہ شکل نہیں. شکل اسے کہتے ہیں جس کا طول بھی ہو، عرض بھی ہو اور گہرائی بھی ہو. طول، عرض، گہرائی یہ مخلوق کی صفات ہیں، اور وہ خالق ہے، وہ ورا اور ورا ہے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. میرے بھائیو، یہ ذہن بنا کر اللہ ایک مطالبہ کرتا ہے، میرے بندو جب اللہ سب کچھ، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ، تو تم کیا کرو؟ اللہ کی مان لو. یہ ماننا کیا بیگار کیمپ ہے یا کوشش پہ ملنے والا بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے مفت میں ملازمت کروا رہا ہوں، یا میں تمہیں تمہاری محنت سے کم صلہ دے رہا ہوں. یہ بیچارے کانوں میں کام کرنے والے مزدور کتنی جان مارتے ہیں، زندگی سے کھیلتے ہیں، پر ان بیچاروں کو کیا ملتا ہے؟ ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی. اور جو کان کا ٹھیکیدار ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ وہ کروڑوں میں کھیلتا چلا جاتا ہے، اس کو اتنا رہ نہیں آتا کہ کچھ ان پر میں زیادہ خرچ کر دوں. اس کو شیطان آگے سے آگے منصوبے دکھا رہا ہوتا ہے، لہذا اس کا دل غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے وہ بند کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندے، میں سب کچھ، میرا سب کچھ، لا الہ الا اللہ، تو کچھ نہیں، تیرا کچھ نہیں، تو حقیر اور وہ عزیز، تو مخلوق اور وہ خالق، تو مجبور اور وہ جابر، تو مملوک اور وہ مالک. تو کیا کر؟ تو میری مان کیا ہوگا؟ عبدی انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. اے میرے بندے، ایک ارادہ تیرا ہے، ایک تیرے رب کا ہے، تیرا چاہا تیرے رب کے بغیر پورا نہیں ہوتا، اور تیرے رب کا چاہا تیرے بغیر پورا ہو جاتا ہے. جو میں چاہتا ہوں ساری دولت لے کر بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ جبریل، میکائیل، نبیوں کے بغیر، فرشتوں کے بغیر اور کائنات کے بغیر وہ سب کچھ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے ایک معاہدہ کر رہا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، میرے بندے تو یہ کر، شو اب سیدن شاہ میں وہ کر جو میں چاہتا ہوں، وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر وہ سب کچھ میں کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، مصیبت یہ ہے، ہمیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک تو اسباب بڑے تھوڑے ملے ہیں، اور کسی کے پاس اگر اسباب زیادہ بھی ہوں تو مصیبت یہ ہے زندگی بڑی تھوڑی ہے۔ ایک آدمی محنت کرتے 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 جب وہ کما کر کچھ حاصل کرتا ہے تو آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اچھا گھر بنائے، وہ شام ہو چکی ہوتی، اثر ہو چکی ہوتی ہے زندگی کی، اسباب تھوڑے، اسباب سے زیادہ زندگی چھوڑی۔ چلو ایک آدمی کروڑوں پتی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بنا بنایا گھر ملتا ہے، سواریاں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، نوکر ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، سیر و تفریح کے سامان ملتے ہیں، لیکن وہ بھی تو بڑا بدقسمت ہے کہ اس کے پاس بھی صرف 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی آگے چلا جائے گا۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک حسرت ہے کہ ان کے پاس اول تو اسباب کوئی نہیں، اسباب ہیں تو زندگی کوئی نہیں۔ 60-70 سال کیا ہوتے ہیں؟ شیر شاہ سوری مرحوم نے جب دلی کو فتح کیا تو اس نے ایک جملہ بولا، اس کو بنا بنایا گھر ملتا ہے، سواریاں ملتی ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، نوکر ملتے ہیں، کھانے ملتے ہیں، سیر و تفریح کے سامان ملتے ہیں، لیکن وہ بھی تو بڑا بدقسمت ہے کہ اس کے پاس بھی صرف 60-70 سال ہیں، پھر وہ بھی آگے چلا جائے گا۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک حسرت ہے کہ ان کے پاس اول تو اسباب کوئی نہیں، اسباب ہیں تو زندگی کوئی نہیں۔ 60-70 سال کیا ہوتے ہیں؟ شیر شاہ سوری مرحوم نے جب دلی کو فتح کیا تو اس نے ایک جملہ بولا، وہ جملہ ساری دنیا کے انسانوں پر پھٹ آتا ہے۔ اس نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ کیا کہا؟ میرے اوپر حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ 60 سال کی عمر میں اس نے دلی کو فتح کیا اور 66 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا کالنجر کو فتح کرتے ہوئے۔ تو اب ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ یہ ہے، اسباب تھوڑے، اسباب موجود ہیں تو زندگی تھوڑی۔ 60-70 سال پھر سارے خوشی میں نہیں گزرتے، اس میں غم کتنے آتے ہیں، دکھ کتنے آتے ہیں، بیماریاں کتنی آتی ہیں۔ آدمی خود صحت مند ہے، اوروں کے غموں سے پریشان کر دیتے ہیں، اوروں کی بیماریوں سے بیمار کر دیتی ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے، میرے بندے تو ایک کام کر، چوہا سیدن شاہ میں میرا بن کے چل، نفس کا غلام نہ بن، پیسے کا غلام نہ بن، دکان کا غلام نہ بن، قوم برادری کا غلام نہ بن۔ کیا کروں گا؟ جو چاہے گا کر دے گا، کر دوں گا تیرے لیے۔ اب سب سے بڑی چاہت ہے زندگی، سارے مزے تو زندگی کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا، جب تو میرے پاس آئے گا نا تو پہلا اعلان میں تجھے یہ دوں گا، ان لکم ان تحیو فلا تموتو ابدا، میرے بندو جاؤ، موت مر گئی، اب ہمیشہ زندہ رہو۔ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بلائے گا، جنت والو، دوزخ والو، سارے ایسے متوجہ ہوں گے۔ تو ایک چھترا لایا جائے گا، چھترا مینڈا، تو کہا جائے گا یہ کیا ہے؟ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہے، چھترا ہے، مینڈا ہے۔ کہیں گے نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ یہ موت ہے، موت، آج موت مر رہی ہے، آج موت مر رہی ہے، جبریل اس کو ذبح کر دیں، جبریل اسے ذبح کر دیں۔ اور پھر کہا جائے گا، جنت والو ہمیشہ رہو، دوزخ والو ہمیشہ رہو۔ تو اگر آج موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے اور دوزخ والے غم سے مر جاتے۔ اللہ پوچھے گا پھر جنت والوں سے، تم چوہا سیدن شاہ میں کتنے دن گزار کے آئے تھے؟ تو کہیں گے یومن، یا اللہ ایک دن، ایک دن۔ دوسرے کہیں گے نہیں 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 نہیں، یا اللہ یہ زیادہ کہہ گیا ہے، یہ زیادہ کہہ گیا ہے، بعض یومن، بس آدھا دن گزارا تھا، آدھا دن۔ 80 سال کا مسلمان، 90 سال کا مسلمان، 1450 سال کے نوح علیہ السلام، وہ کہیں گے بعض یومن، یا اللہ کوئی ایک دن تھا یا آدھا دن تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا، تم نے اس کے بدلے میں میری جنت کو خریدا، میری رحمت کو خریدا اور میری مہمان نوازی کو خریدا، اب جاؤ مزے کرو۔ پھر اللہ دوزخ والوں سے پوچھے گا، ہاں بھائی تم دنیا میں کتنے رہ کر آئے تھے؟ وہ کہیں گے یومن، ایک دن، او بعض یومن، آدھا دن۔ فرعون جیسا بادشاہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا، کہے گا آدھا دن، بس آدھا دن، پورا دن بھی نہیں، آدھا دن۔ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا ستیاناس ہو، تم نے کتنا غلط سودا کیا، صرف آدھے دن کی چوپڑی روٹی اور آدھے دن کے گانے بجانے، آدھے دن کی لذتیں، آدھے دن کی شہوتیں، آدھے دن کی بدماشیوں کے پیچھے تم نے دوزخ کو خریدا، میرے غصے کو خریدا، آپ کو خریدا۔ جاؤ پڑ جاؤ، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، ہمیش ہمیش کی تمہارے لیے آگ ہے، آگ۔ بھائیو قید خانہ نہیں ہے، آگ ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش میں آئیں میرے بھائیو، ہم آگ ہے۔ نماز چھوڑ دینے پہ کبھی ماتھے پہ بل نہیں پڑا، تھوڑا سا دکان میں نقصان ہو تو نیند اڑ جاتی ہے، کوئلے کا ریٹ گر جائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور کسی کو گالی دے دی کبھی غم نہیں ہوا، جھوٹ بولا کبھی غم نہ ہوا، ماں کی کے ساتھ بدتمیزی کی کبھی درد نہ اٹھا، باپ سے گستاخ ہوا کبھی درد نہ اٹھا، روزہ چھوڑ دیا کبھی درد نہ اٹھا، قرآن کی تلاوت رہ گئی کبھی غم نہ ہوا۔ یہ جن چیزوں سے جنت بنتی ہے ان کے نفع نقصان سے دل خالی ہو گئے، دنیا کا ذرا سا نفع نقصان کبھی اوپر لے جاتا ہے کبھی نیچے لے جاتا ہے۔ تو یہ وہ آگ ہے، قید خانہ نہیں ہے، آگ ہے، ایک پانی کا قطرہ۔ اور میری غور سے سننا میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو انھا قطرۃ معاکم، قطرۃ، ایک قطرہ، ایک قطرہ دوزخ کے پانی میں سے زمین پہ ڈال دیا جائے، سارا جہان کڑوا ہو جائے گا، یہ مٹی کڑوی ہو جائے گی، یہ پہاڑ کڑوے ہو جائیں، اور ایک قطرہ جنت کے پانی کا زمین پہ ڈال دیا جائے، سارا جہان میٹھا ہو جائے گا، سارے پہاڑ میٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ سے بھائی معاملہ کرو تو کیا ہوگا، ہم مرنا نہیں چاہتے، پر یہاں تو موت آتی ہے، ہم سے تو پوچھتا کوئی نہیں، صرف اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا تھا، رہنا چاہتے ہو کہ آنا چاہتے ہو، باقی اللہ نے کسی سے پوچھنا بھی کوئی نہیں۔ تو کیا ہوگا، پہلا انعام، جاؤ میرے بندو ہمیشہ زندہ رہو، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ دوسرا انعام کیا ہے، زندگی کے ساتھ جوانی چاہیے، اور زندگی میں بڑھاپا آ جائے تو بوڑھوں سے سنیں دعا کرو اللہ موت دے دے، دعا کرو اللہ موت دے دے، تو اللہ تعالیٰ دوسرا اعلان کرے گا ان لکم من تشبو فلا تحرموا ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر جوانی کے ساتھ اگر بیماری لگ جائے تو اس جوانی کا کیا فائدہ، تو اللہ تعالیٰ تیسرا اعلان کرے گا ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، اب تمہیں کبھی بیماری چھو کے نہ گزرے گی۔ پھر جوانی ہو، زندگی ہو، صحت ہو، پیسہ نہ ہو، فقر ہو، تو پھر اس جوانی سے کیا نفع اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ چوتھا اعلان کرے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ کے مزے کرو، ملک و مال میں رہو، تم سے فقر کو دور کر دیا گیا اور تم سے مصیبتوں کو دور کر دیا گیا۔ یہ ساری نعمتیں موجود ہوں اور جسم کی غلاظت ویسی ہو جیسے کبھی پیشاب، کبھی پخانہ، کبھی پسینہ، کبھی الٹی، کبھی ناک بہے، کبھی کان میں درد، کبھی دانت میں درد، کبھی داڑھ میں درد، تو اس کا انتظام اللہ پہلے کر دے گا، جنت میں داخلے سے پہلے ہی۔ جنت میں داخلے سے پہلے دو دروازے، دو چشمے ہیں، ایک چشمہ اس کی طرف اللہ متوجہ کرے گا تو پانی پئیں، اس پانی کا دو کام ہوں گے، ایک تو سینے کا کھوٹ ختم کر دے، سینے کا بغض اور حسد اور غصہ اور عداوت، یہ اندر سے سارا دھو دے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا، اندر سے پیشاب پخانے کو دھو دے گا، اب یہ سات سمندر پی جائے پیشاب کا قطرہ نہیں ہوئے گا، اور یہ پہاڑ روٹی بن جائے اور وہ کھا جائے تو پخانے کی غرازت کا ایک ذرہ پیٹ میں وجود نہیں پائے گا، یہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ یہ پانی ان کے اندر سے پیشاب ختم کر دے گا، پخانہ ختم کر دے گا، سینے کا کھوٹ ختم کرے گا۔ پھر ایک دوسرا چشمہ ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وضو کرو، پھر یہ وضو کریں، اس وضو سے کیا ہوگا، ان کے چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ ہر انسان چاہتا میں خوبصورت ہوں، لیکن یہاں خوبصورت بھی ہیں، بدصورت بھی ہیں۔ ہر انسان چاہتا میرا لمبا چوڑا قد ہو، یہاں چھوٹے قد والے بھی، بڑے قد والے بھی، وہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائے گا، وہ ہوگا کوئی 125 فٹ لمبا ہر آدمی ہوگا، آدم علیہ السلام کا قد تھا 7 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 inch کا ہوتا ہے, تو تقریباً 125 feet ہر آدمی کی لمبائی ہوگی, مرد کی بھی عورت کی بھی. تو جسم کے بال بھی مصیبت ہیں, تو اللہ تعالیٰ جسم کے سارے بال اتار دے گا, صرف سر کے بال ہوں گے اور یہ پلکوں کے بال ہوں گے, بھموں کے بال ہوں گے, یہ پلکوں کے بال ہوں گے, اور ایسے سبز لکیر ہوگی یہاں مونچھوں کی, اور اللہ تعالیٰ داڑھی کو بھی غائب فرما دے گا, اور جسم کے سارے بالوں کو اس طرح کے جسم بن جیسے چمکتا ہوا شیشہ ہوتا ہے, ایسے اس کا جسم چاندی کی طرح شفاف ہوگا. پھر حسن میں ہر کوئی کم و بیش, لیکن وہ حسن زوال پذیر ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو ابدی بنا دے گا. پھر ہر انسان کو یوسف علیہ السلام جیسا اللہ حسن عطا فرمائے گا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن دیا اس کے بارے میں میرے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو 1/2 حسن تقسیم کیا, اور 1/2 پورا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیا. ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو جو خوبصورتی ملی ہے وہ ہے 1/2, اور یوسف علیہ السلام اکیلے کو جو خوبصورتی ملی ہے وہ ہے 1/2. جب زیادہ قحط پڑ گیا تھا اور بھوک اور غلے کم پڑنے لگ گئے تھے, تو یوسف علیہ السلام دیدار کراتے تھے لوگوں کی بھوک اتر جاتی تھی, دیدار کراتے تھے لوگوں کی پیاس اتر. وہ اس لیے وہ ہمیشہ سے منہ چھپا کے رکھتے تھے, منہ کھلا نہیں رکھتے یا نقاب رکھتے. تو یہ حسن اللہ ہر بندے کو عطا فرمائے, ہر انسان کو یہ ملے گی. پھر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا گھر عالی شان ہو, میرا مقام, میرا گھر بڑی خوبصورت جگہ پہ ہو, میرے حشم قدم نوکر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں, یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. میں تمہیں ایسی جنت میں لے جاؤں گا جہاں گھر بڑے خوبصورت ہیں, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, اس میں مشک کا گارا ہوگا, اور اس کی گھاس زعفران کی ہوگی, اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش بنے گا, اور اس کے نیچے دودھ کی نہر, شہد کی نہر, شراب کی نہر, پانی کی نہر, اس کے ساتھ چشمے ہوں گے بہتے ہوئے, کچھ چشمے ہوں گے ایسے فوارہ مار کے اوپر اٹھتے ہوئے. پھر ہر انسان ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہے, دو جنت میں سب سے آخری درجے کی جو جنت ہے وہ ملے گی جہینہ کو. ایک شخص ہے اس امت میں آئے گا جس کا نام ہوگا جہینہ, اس کا قبیلہ بھی ہوگا جہینہ, اس کو سب سے چھوٹی جنت ملے گی. وہ سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا تو 70 تو جب دروازہ کھلے گا تو ایک نوکر اس کا استقبال کرے گا, تو جب اس کو دیکھے گا تو ایک دم ایسے سر جھکائے گا. وہ کہے گا آپ میرے سامنے سر کیوں جھکا رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو. وہ کہے گا نہیں, میں آپ کا نوکر ہوں. پھر جب یہ آگے چلے گا تو اس کو ایک دم نور کی چمک نظر آئے گی, تو یہ سجدے میں گرے گا, تو اس کا نوکر کہے گا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا اللہ تعالیٰ کو. یہ سامنے جو نور نظر آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے؟ تو اس کا نوکر کہے گا نہیں, یہ آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے. پھر جب وہ آگے چلے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے, اور اس کے لیے ایسے قالین بچھائے جائیں گے. یہ تو دیکھو نا کیسے گندے مندے قالین ہیں, ہر وقت جو بےچارے استعمال ہوتے رہتے. تو جنت کے اللہ تعالیٰ قالین بچھائے گا. جنت میں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں, لکڑی نام کی کوئی چیز نہیں, زمین سونا, اور اوپر جو مٹی ہے وہ ہوگی مشک, گھاس اندر, اور اس کا جو گرد و غبار ہے اس کا گرد و غبار وہ اندر بنے گا. جو نیچے والی جنت ہے اس کی زمین چاندی کی, اور جو جنت الفردوس ہے اس کی زمین سونے کی. اس پر جو مٹی ہے وہ مشک ہے, جو گھاس ہے وہ انبر ہے, جو گرد و غبار ہے وہ جو گھاس ہے وہ زعفران ہے, جو اس کے اوپر گرد و غبار اڑتا ہے وہ انبر ہے. تو وہاں کوئی گردہ ہے نہیں, اور جو درخت ہیں وہ سونے چاندی کے ہیں. جو اللہ دنیا میں لکڑی سے آم نکالتا ہے وہ اللہ جنت میں سونے چاندی سے آم بھی نکالے گا, انگور بھی نکالے گا. ایک بدو آیا, یا رسول اللہ جنت میں انگور ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا ہوتے ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ابھی ہمارے سامنے انگوروں کا ایک گچھا رکھا گیا تھا, اتنا سا, اتنے اتنے انگور, آدھے کھٹے, جو میٹھے تھے وہ بھی کھٹے تھے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑے, سیدھا ایسے اڑے, اور اڑتے ہوئے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے, نہ کہیں بیٹھے, نہ رفتار سست ہو, مسلسل ایک مہینہ
تیز رفتاری سے اگر وہ دوڑتا رہے اڑتا رہے تو ایک مہینے کی اڑان کے بعد جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس دنیا سے بڑا تو صرف ایک گچھا ہوگا جنت کا. کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کبھی تیرے باپ نے بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال سے ڈول بنایا ہو کبھی دیکھا ہے؟ کہ جی ہاں. کہ جتنا بڑا وہ ایک ڈول ہوتا ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ بدو کہنے لگا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے. پھر ایک اور بدو بولے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا گھوڑے بھی ہیں سرخ یاقوت کے سبز زمرد کے پر جدھر تمہاری نظر پڑے گی ادھر اس کا قدم پڑے گا. دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ بھی ہیں؟ آپ نے کہا اونٹ بھی ہیں ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے جدھر تیری نظر پڑے گی ادھر اس کا قدم پڑے گا. ایک اور بدو بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے ریت ہے. بدوؤں کو صحرا بڑا پسند. شیخ زائد بن سلطان اب کتنا بڑا بادشاہ بن گیا کتنی دولت. اس کے بیٹے کو ہم ملنے گئے ہماری جماعت گئی ہوئی تھی تو ہم گشت میں ملنے گئے تو اس نے اتنے عالی شان محل میں باہر ایک خیمہ بنایا ہوا اس کے آگے پتھر اور ریت کو رکھا ہوا کہ یہ ریت اور پتھر ان کی یادگار ہے اس کے بغیر ان کو چین نہیں آتا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہوگا؟ آپ نے کہا ہوگا تو صحیح پر ریت کا نہیں ہوگا مشک و یاقوت کا ہوگا. پھر ایک اور بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. اس کا نیچے سونے کا ہے اس کے تینیاں جواہرات کی ہیں اور اس پر جو دانہ ہے دانہ وہ بارہ ہاتھ لمبا ہے بارہ ہاتھ ایک دانہ کھجور کا بارہ ہاتھ لمبا ہے. پھر ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے؟ موسیقی ہے جنت میں؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا وہ کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے. وہ صرف ان کے لیے ہے جو چوہا سیدن شاہ میں گانے نہ سنیں. جو یہاں سنیں گے وہ ان گانوں سے محروم کر دیے جائیں گے کیونکہ اس گانے کے ساتھ منافقت پیدا ہوتی ہے اور زنا کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں بے حیائی آتی ہے فحاشی آتی ہے غریانی آتی ہے اور اخلاق ختم ہو جاتے ہیں غیرت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں حیا کی چادر تار تار ہو جاتی ہے اور انسان ننگا ہو جاتا ہے. تہذیب کے نام پر ہر غلاظت ان گھروں میں اتر جاتی ہے جن گھروں میں ناچ گانا ہے. تو اسلام ہر اس چیز کو حرام کر دیتا ہے جو آگے چل کر بے حیائی کا ذریعہ بنے کیونکہ موسیقی بے حیائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا. جو گانے سنتے سنتے مر گئے اور توبہ نہ کی تو جہنم میں سے سیسا پگھلا ہوا نکال کر ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے گا. آپ کو پتا ہے کان کا درد تڑپا دیتا ہے. ایک دفعہ مجھے ہوا تھا ساری رات انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے کان کا درد تڑپا دیتا ہے. جس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا چلا گیا تو اس نے کیا لذت پائی 10 سال 20 سال وہ فاحشہ عورتوں کے گانے سن کر اور یہ تبلے اور ڈھول کی تھاپ سن کر اس پاگل نے کیا گھٹیا سودا کیا اور کیا بربادی کا سودا کیا. جو آگے یہ سزا الگ اور جو اوپر جنت کی موسیقی سے محروم ہو گیا وہ سزا الگ. اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں جو چوہا سیدن شاہ میں گانے نہیں سنتے تھے آج ہم ان کو جنت کی موسیقی سنائیں گے. اور جنت کی موسیقی کیا ہے؟ ساری جنت ساز ہے اور جنت کی حور آواز ہے. جنت کی حور تھوک ڈال دے ساتھ سمندر میں تو سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. ویسے اس کو تھوک آتی نہیں تھوک عیب کی چیز ہے اس میں تھوک ہے نہیں. فرض کرو اگر وہ تھوکے تو اس کے تھوک میں ایسی مٹھاس ہے کہ ساتھ سمندر میٹھے ہو جائیں تو جب وہ بولے گی تو اس بولنے کا مٹھاس ہوگی. تو ساز جنت کا آواز حور کی ایک گانا کتنا لمبا ہوگا؟ چند دن پہلے جنید جمشید گلوکار ہے اب تو اس نے ماشاءاللہ توبہ کر لی اس سے بات ہو رہی تھی وہ کہنے لگا ہم لمبا گانا بناتے ہیں 3.5 منٹ کا 3.5 منٹ سے زیادہ ہو تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں اور جب دیکھیں کہ لوگ سن رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 10 منٹ سے لمبا نہیں کرتے نہیں تو لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں. میں نے کہا تمہارے جیسے گانے ویسے لوگوں کی ویسے لوگوں کا شوق ذوق تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق. سنو جنت کا ایک گانا 70 برس کی لمبائی کا ہوگا. ایسے بیٹھے ہوں گے سن رہے سن رہے سن رہے کتنے سال بھائی 70 سال. یہ 70 سال کیسے گزریں گے؟ دنیا کا ایک دن 24 گھنٹے کا اور جنت کا ایک دن ہے 1000 سال کا. دنیا کا دن 24 گھنٹے کا اور جنت کا دن 1000 سال کا. ایک گانا 70 برس کا ہے. جب ایسے بیٹھ کے سننا شروع کریں گے نہ آنکھ جھپکے گی نہ کان تھکے گا. بلکہ ایک حدیث مجھے بڑے زمانے کے بعد یاد آئی, جنتی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا یوں پاؤں پھیلا کے, تو اس کی دو ہورے سر پہ بیٹھے ہوں گے دو پاؤں کی طرف, تو ان سے کہے گا میں چوہا سیدن شاہ میں گانے نہیں سنتا تھا, اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے, میں نے کبھی نہیں سنے تھے. وہ ان سے وہ آگے کہیں گی تو نے کس خبیث چیز کا نام لے لیا, شیطانی گانے, دفع کرو, سن ہم تمہیں جنت کا سناتی ہیں. تو یہ جب گائیں گی تو ساتھ اس کے جنت کے درخت سارے ساز بن جائیں گے اور حوروں کی آواز وہ نغمہ بن جائے گی. تو یہ ایسے ہی بیٹھا بیٹھا 70 برس ان کے گانے میں گم رہے گا, اسے ہوش بھی نہ ہوگا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا صلہ ان بندوں کے لیے جو اپنے کانوں کو اس شیطانی ٹوٹاں سے روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی سودا مفت نہیں کیا, کوئی سودا مفت نہیں کیا, ہر سودے کی بڑی قیمت لگائی ہے اور بے بہا قیمت لگائی ہے. اور پھر یہاں ایک دفعہ ملتی ہے, کام کرو تو جتنا کرو گے اتنا ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, کیا کیا ہے, ولدینا مزید, زندگی تم نے خدمت کی اللہ کی, اطاعت کی 60 سال 70 سال 100 سال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس آؤ گے ہمیشہ ملے گا, ہمیشہ ملے گا, ہمیشہ ملے گا, کبھی نہیں ختم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی ایسا گانا تم نے کبھی سنا, کہیں گے نہیں ہم نے کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں سے اچھا گانا سنوں, اس سے اچھا سنوں, کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے, داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو, آج میرے بندوں کو جنت کا گیت سناؤ. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز دی تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ایسے ایسے ہلنے لگ جاتے تھے, پہاڑ ہلنے لگ جاتے, ایسی آواز تھی, پہاڑوں پہ وجد تاری ہو جاتا, جنگل کے شیر نکل کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے, جانور سنتے تھے, انسان بے ہوش ہو جاتے تھے. وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے واپس کر دی. جب آ کر ممبر پر بیٹھیں گے جنت ساز داؤد آواز, یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سما پیدا کرے گا کہ جنتی جو جنتی تو جنتی ہیں, جنت بھی وجد میں آ جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا, کہیں گے کبھی نہیں سنا, کہیں گے تمہیں اس سے اچھا سناؤں, کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے, کہو بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب آ جا اب تیری باری, اے میرے حبیب آ جا اب تیری باری ہے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ رونق افروز ہوں گے, پھر آپ کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا. یہ جو کچھ گایا جا رہا ہے یہ دنیا کے گندے گانے نہیں, یہ اللہ کی حمد ہوگی اور اس کو ساز و آواز کے ساتھ گایا جائے گا. جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع کریں گے تو جنت کی نہریں بھی اٹھ اٹھ کے موجیں اٹھ اٹھ کے ایسے سجدے میں پڑیں گی, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز پر جنت اور پرندے اور درخت اور پانی اور نہریں اور چشمے اور انسان اور عورتیں اور مرد اور فرشتے سب بے خود ہو جائیں گے. یہ وہ صلہ ہے, چند دن دنیا میں کانوں کو فاحشہ عورتوں کی آواز سے بند کرنے کا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرے بندو کبھی ایسا سنا, کہیں گے کبھی نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں اس سے اچھا سنوں, اس سے اچھا سنوں, اور جنت کا سارا حسن و جمال یہ اللہ پاک کے حکم کا ایک چھوٹا سا کمال ہے. تو اللہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہو سکتا ہے, اس کو کوئی نہیں سوچ سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے رضوان سے فرمائیں گے پردہ اٹھا لو, چونکہ ابھی تک اللہ سامنے نہیں آیا ہوگا, یہ سب کچھ آواز ہوگی اللہ سامنے نہیں ہوگا. اور اس مجمع میں صرف اللہ کا نبی ہے جس نے اللہ کو پہلے دیکھا ہوا ہے, اس سے پہلے اور کوئی نہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ جنت کے فرشتے رضوان سے کہے گا رضوان رضوان, کہے گا لبیک, لگانے پردہ اٹھاؤ پردہ اٹھاؤ, میرے بندے مجھے دیکھیں. ایسے عرش کا سایہ, عرش کی چھت, اوپر سے آواز, تو رضوان آئے گا جنت کا فرشتہ. جیسے پردہ نہیں کھینچا جاتا, پردہ کھینچا جاتا ہے نا, وہ تنیا بنی تو ایسے کرتے ہیں پردہ ایسے اٹھتا جاتا اٹھتا جاتا ہے. تو وہ پردہ اس طرح نہیں, وہ پردے اوپر نیچے اس طرح ہے. تو رضوان آئے گا اور یوں پردے اٹھائے گا, اٹھتے 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 سارے پردے جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ مسکراتا ہوا اپنے بندوں کے سامنے آ جائے گا. ہاں ان آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا لو, اللہ اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے گا. ان آنکھوں سے کسی کی بیٹیاں نہ دیکھو, اللہ اپنا دیدار کرائے گا. ان کانوں سے گانے نہ سنو, اللہ جنت کے گانے سنائے گا. اب آنکھیں مست ہوں گی دیدار میں, کان مست ہوں گے آواز پر، اللہ کا دیدار، اللہ کی آواز، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن سنائے گا. تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، وہ نہیں سنائے گا، قرآن سنائے گا. اور یہ مجلس ایسی لمبی ہوگی کہ لاکھوں برس گزر جائیں کسی کو اندازہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جنت کی حوریں وہ نیچے ہوں گی، یہاں نہیں ہوں گی. یہاں ایمان والے مرد ہوں گے، ایمان والی عورتیں ہوں گی، حوریں گھروں میں ہوں گی. تو پھر وہ حوریں اللہ سے کہیں گی، یا اللہ ہمیں اپنے خامد یاد آ رہے ہیں، انہیں ہمارے پاس بھیج دیں. تو اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا، تو سارے پکار اٹھیں گے، نہیں یا اللہ، ابھی نہیں یا اللہ، ابھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس وہ تمہاری بیویاں تمہیں یاد کر رہی ہیں. وہ کہیں گے ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کی بھی، نہ جنت چاہیے نہ حوریں چاہیے، بس تیرا دیدار چاہیے. وجوہ یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، بس تیرا دیدار چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، وہ تمہاری بیویاں تمہیں یاد کر رہی ہیں. اچھا ایسا کرو، اب جمعے آ جایا کرنا، ہر جمعے آ جانا، ہماری تمہاری براہ راست ملاقات ہو جایا کرے گی. ابھی واپس جاؤ. تو یہ جائیں گے، ان کا دل نہیں کر رہا ہوگا. البتہ جو لوگ جنت الفردوس میں رہتے ہیں، جن کو اللہ جنت الفردوس دے دے گا، جنت الفردوس جنت میں ایک درجہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خود بنایا اپنے ہاتھوں سے، درختوں کو، نہروں کو، باغات کو، پھلوں کو، لڑکیوں کو، لباس کو، ہر چیز کو خود بنایا، پھر اس پر مہر لگائی، اس کو کسی کو نہیں دکھائی وہ جنت. اور دن میں اللہ 5 دفعہ اسے روزانہ سجاتا ہے. یہ ان کی خصوصیت، صبح شام دیدار ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرمایا لوگوں کو دیدار عام ہوگا اور ابوبکر صدیق کو دیدار خاص ہوگا. یہ دیدار عام ہے تو دیدار خاص پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو میں یہ بھائی عرض کر رہا تھا، وہ ادنا درجے کا جنتی جس کے لیے وہ قالین بچھائے جائیں گے، جس پر وہ 40 سال بھی چلتا جائے تو وہ قالین ختم نہیں ہوں گے، اس کے 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے. تو چونکہ سارے جنتی تو جنت میں پہنچ چکے، یہ سب سے آخر میں گیا ہے، تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے، آپ بڑی دیر سے آئے. وہ آگے کہے گا شکر کرو میں آئی گیا، تمہیں کیا پتا کتنی دھلائی میری ہو رہی تھی، کتنی سکائی ہو رہی تھی. یہ خیر حدیث کے الفاظ تو نہیں لیکن لگتا ہے کہے گا ضرور. تو وہ کہا تمہیں تو پتہ نہیں میں کیسے پٹ پٹا کے آ رہا ہوں. پھر آگے ایک وادی آئے گی، اس میں تخت بچھا ہوگا، اس پہ بٹھایا جائے گا، یہ 80,000 نوکر اس کے لیے کھانے پیش کریں گے. ایک ہاتھ میں کھانے کا برتن ہوگا، ایک ہاتھ میں پینے کا پیالہ ہوگا. یہ یوں سمجھو 80,000 قسم کے کھانے اور پینے، یہ کھاتا جائے گا پیتا جائے گا، کھاتا جائے گا پیتا جائے گا. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا، پیو تو کھایا نہیں جاتا. زیادہ کھاؤ تو پھر بیمار ہو جاؤ، پیٹ چل پڑے، دست لگ پڑے، قبض ہو جائے، کیا کیا الٹیاں شروع ہو جائیں. یہاں 80,000 کھانے کھائے، ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھ گئی، پہلے سے بڑھ گئی، پہلے سے بڑھ گئی، پہلے سے بڑھ گئی. 80,000 قسم کے مشروب پیے، ہر مشروب کی لذت پہلے سے بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ اب پلا رہا ہے، یہاں سا شراب نہ پینا، حرام نہ کھانا، حرام نہ پینا. تم آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں پھل کھلاؤں گا جنت کے، میوے کھلاؤں گا جنت کے، کھانے کھلاؤں گا جنت کے، شراب پلائے گا جنت کی. تین درجے ہیں جنت کے شراب پینے والوں، اور جنت کے پینے پلانے کے 3 مجلسیں قرآن بتاتا ہے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہا کافورا. کچھ لوگ ہیں جو خود پیالوں میں ڈال کے پی رہے ہیں. ایک درجہ اس سے اوپر ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا. ایک درجہ اس سے اوپر ہے جہاں فرشتے ڈال کے پلائیں گے، غلام، بیویاں اور حوریں ڈال کے پلائیں گے. ایک درجہ اس سے بھی اوپر ہے، وہ ہے سقاہم ربہم شراباً طہورا، وہاں اللہ خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہو. تو میرے بھائیو، کوئی سودا مفت میں نہیں ہے، اللہ نے بڑی قیمت لگائی ہے، کہ میری مان لو یہ سب کچھ تمہارے لیے تیار ہے. یہ کھا کے پی کے جب فارغ ہو جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے اچھا اس کو بیوی سے ملا دو. وہ نکل جائیں گے، خادم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو کیا دیکھے گا، ایک ملک اور ظاہر ہوگا. ایک لڑکی تخت ویسے بیٹھی ہوگی، جب اس پر نظر پڑے گی تو اس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے. ان 70 جوڑوں میں ہر پل میں ایک رنگ آئے گا، ایک جائے گا. یہاں تو ایک ڈیزائن بڑی مشکل سے بنتا ہے، کتنی کڑھائیاں ہوتی ہیں، پھر اس کو بدلنا نہیں پڑتا، وہ بنا بدلا جاتا ہے، پھر نیا بنایا جاتا ہے، اور وہاں کیا 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے میں ایک ایک منٹ میں، ایک ایک پل میں ایک ڈیزائن آئے گا، ایک جائے گا، ایک آئے گا ایک جائے گا. اس کے سر پر تاج ہوگا جس کا سب سے چھوٹا موتی مشرق مغرب کو چمکاتا ہوگا. اس کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی اوڑی تک ایسے کھلے پھیلے ہوئے ہوں گے، اور 70 جوڑوں میں اس کا پورا جسم نظر آتا ہوگا. جس پر پہلی نظر پڑے گی تو یوں بیٹھا بیٹھا 40 سال، سنیں آپ، 40 سال ایسے بیٹھا صرف دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا. نہ اس کی آنکھ جھپک سکے گی، نہ دائیں دیکھ سکے گا، نہ بائیں دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، بس 40 سال ایسے بیٹھا دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، مدہوش ہو جائے گا. دوزخ کے کالے کالے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جنت کی بیوی پہ نظر پڑی، وہ موت ہوتی تو مر جاتا. 40 برس کے بعد وہ اس کی بیوی وہ بولے گی، امال کفینا من رغبت، کیا خیال ہے آپ صرف دیکھتے ہی رہیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا، میں کہاں بیٹھا ہوں. پھر وہ پوچھے گا، من انتی، تو کون ہے؟ وہ کہے گی، میں آپ کی بیوی ہوں. انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو آپ کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں. یہ میں آپ کو ادنا درجے کی جنت بتا رہا ہوں. اس سب سے چھوٹے جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بیوی کے علاوہ 72 بیویاں جنت کی عطا فرمائے گا. اور یہ جو میں نے آپ کو جنت کی لڑکی بیان کی ہے، یہ سب سے چھوٹی جنت ہے. جنت الفردوس کی لڑکیوں کا حسن و جمال، اس کو تو نہ کوئی الفاظ بتا سکتے ہیں. اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا، میری جنت تو دیکھو. یہ جنت الفردوس نے وہ تو اللہ نے کسی کو دکھائی نہیں. جبریل اندر گئے تو ایک نور کی چمک اٹھی، تو جبریل سمجھے اللہ سامنے آ گئے، ایک دم سجدے میں گر گئے. تو انہوں نے آواز سنی، ارفع راسک روح الامین، جبریل سر اٹھاؤ. سر اٹھا کے دیکھا تو ایک لڑکی تھی جو مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے اور دانتوں کی چمک نے ایسا نور پیدا کر دیا تھا کہ جبریل بھی حیران ہو کے رہ گئے. کہنے لگے، سبحان الخالق، میں قربان جاؤں تیرے بنانے والے پر. وہ کہنے لگی، تمہیں پتا میں کس کے لیے ہوں، تمہیں پتا میں کس کے لیے ہوں؟ کہ نہیں، کہ میں ان لوگوں کے لیے ہوں جو چوہا سید انشاہ میں اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کرتے ہیں. جو اپنی مرضی پوری نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی مرضی پوری کرتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو جنت الفردوس کی لڑکی کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. عام لڑکی جب وہ مسکراتی ہے تو ساری جنت میں سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. فرفع ابصارہم، لوگ ایسے دیکھیں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ ایک لڑکی جنت کی مسکرائی ہوگی، اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہوگا اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا. ایک حدیث بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، ایک جنت کی اپنی دنیا جنت کی حور کے پاس جائے گا، جب اسے دیکھے گا تو کہے گا، جنت میں تیرے جیسی کوئی نعمت کوئی نہیں. اس کے پاس رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، نہ اس کا جی بھرے گا، نہ اس کا جی بھرے گا، لذت کامل، جوانی کامل، زندگی کامل. پھر ایک دم نور کی ایک چمک اوپر اٹھے گی، اوپر نظر دوڑائے گا تو ایک ایسے کھڑکی کھلے گی، ایک لڑکی اس کے دیکھ کر مسکرائے گی اور اسے کہے گی، اما لک فینا من رغبت، آپ تو ایک ہی کے پاس بیٹھ گئے، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں. جب اس کو دیکھے گا تو اس سے زیادہ حسین نظر آئے گی، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس پہ فدا ہو جائے گا. پھر اس کے پاس رہے گا، پھر ایک نور کی چمک اوپر اٹھے گی، کیا دیکھے گا، ایک اور جنت کی لڑکی کھڑکی کھول کے کہہ رہی ہوگی، اما آن ان یکون لنا منک نصیب، اے اللہ کے ولی، ہماری باری کب آئے گی، ہماری ملاقات کب ہوگی. پھر اسے چھوڑ کے جائے گا تو اس کا حسن و جمال دوسری سے بھی زیادہ ہوگا. پھر اس تیسری سے چوتھی کے پاس جائے گا، وہ اس سے زیادہ حسین، لذت کامل، جوانی کامل، زندگی کامل. پھر ایک دم نور کی ایک چمک اوپر اٹھے گی، اوپر نظر دوڑائے گا تو ایک ایسے کھڑکی کھلے گی، ایک لڑکی اس کے دیکھ کر مسکرائے گی اور اسے کہے گی، اما لک فینا من رغبت، آپ تو ایک ہی کے پاس بیٹھ گئے، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں. جب اس کو دیکھے گا تو اس سے زیادہ حسین نظر آئے گی، اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا، اس کا حسن و جمال دیکھ کر اس پہ فدا ہو جائے گا. پھر اس کے پاس رہے گا، پھر ایک نور کی چمک اوپر اٹھے گی، کیا دیکھے گا، ایک اور جنت کی لڑکی کھڑکی کھول کے کہہ رہی ہوگی، اما آن ان یکون لنا منک نصیب، اے اللہ کے ولی، ہماری باری کب آئے گی، ہماری ملاقات کب ہوگی. پھر اسے چھوڑ کے جائے گا تو اس کا حسن و جمال دوسری سے بھی زیادہ ہوگا. پھر اس تیسری سے چوتھی کے پاس جائے گا، وہ اس سے زیادہ حسین ہوگی. چوتھی سے پانچویں کے پاس جائے گا، وہ اس سے زیادہ حسین ہوگی. یہ بدلہ ہے زنا سے بچ جانے کا، یہ بدلہ ہے اپنی شہوتوں کو پاک رکھنے کا، یہ بدلہ ہے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنے کا، یہ بدلہ ہے زنا کے گندے راستوں سے واپس آ جانے کا. پھر ایک دم ایک نور بلند ہوگا، ایک نور کی چمک اٹھے گی کہ نظریں چکا چوند ہو جائیں، نظریں چندھیا جائیں اور سوری جنت روشن ہو جائے گی. تو یہ گھبرا کیسے اوپر دیکھے گا کہ یہ نور کیسا، یہ چاند کیسا. تو اوپر دیکھے گا تو اس کی جو دنیا کی بیوی ہوگی وہ ایسے دروازہ کھول کے کھڑی ہوگی اور وہ کہے گی، آپ ہمارے پاس کب تشریف لائیں، ہمارے پاس کب آئیں گے. یہ دنیا کی ایمان والی عورت ان جنت کی عورتوں سے 70,000 گنا زیادہ حسین و جمیل ہوگی. یہ ایک زندگی ہے بھائیو جو اللہ نے چھپا کے رکھی ہے, جہاں زندگی تو ہے موت نہیں, خوشیاں تو ہیں غم نہیں, کھانا تو ہے پخانا نہیں, پینا تو ہے پیشاب نہیں, عروج تو ہے سوال نہیں, صحت تو ہے بیماری نہیں, حسن و جمال تو ہے بڑھاپا نہیں. بڑے حسین چہرے بڑھاپے میں ایسے مرجھا جاتے ہیں, بڑے حسین چہرے خود اپنا شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں کہ وہ حسن کہاں چلا گیا, وہ ڈھل گئی شام, وہ ڈھل گیا سورج, وہ ساری جوانیاں, وہ ساری قوتیں طاقتیں وہ ماضی کا قصہ بن کے رہ گئیں. ہاں پھر کمریں جھک جاتی ہیں, پھر آدمی یوں ہو جاتا ہے, یوں لگتا ہے جیسے زمین میں کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈتا پھر رہا ہو, جیسے زمین پر کھویا ہوا حسن ڈھونڈتا پھر رہا ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر رفتہ لوٹ کے آ جائے. غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا, ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا. شاعر تمنا کرتے چلے گئے کہ گزرا ہوا زمانہ لوٹ کے آ جائے, ایام رفتہ لوٹ کے آ جائیں. پر میرے بھائیوں جو پل نکل گیا سو نکل گیا, اب کائنات اسے واپس نہیں لا سکتی. یہاں وقت سب سے بے رحم بے رحم بے رحم مخلوق ہے جو تیزی کے ساتھ ہر چیز کو پرانا کرتا چلا جا رہا ہے, اور زندگیوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے, اور خوشیوں کو غم میں بدلتا چلا جا رہا ہے. جب اللہ جنت میں لے جائے گا تو وقت تھم جائے گا, رک جائے گا, بس اب ختم وقت کی رفتار ختم. اللہ سوچ نکال دے گا. دنیا میں اللہ نے ایک دفعہ کر کے دکھایا ہے, دنیا میں کر کے دکھایا. کب؟ اصحاب کہف غار میں داخل ہو گئے اور جا کے سو گئے. ان کی عمریں تھیں 20 سے 30 سال کے درمیان. فتح فتیتن 20 سے 30 سال کے درمیان کے نوجوان کو فتح کہتے ہیں, فتیا. تو ان میں 30 سال سے زیادہ نہیں تھا اور 20 سال سے کم نہیں تھا, 18, 20, 30. جا کے سو گئے. کتنا سوئے؟ بلد فرتی کہ پہن سلا سمیتن سنی و زادو تسعا, 309 سال. ایک جو عام مشہور تفسیر ہے, ایک تین سو سال سوئے رہے, پھر بیداری کے بعد 9 برس مزید زندہ رہے, اور 9 برس کے اندر ان سب کا انتقال ہو گیا. ایک یہ قول ہے, ایک وہ قول ہے. 300 سال کے بعد اٹھایا گیا. کیسے اٹھایا گیا؟ کہ 309 سال کے بعد 20 برس کا نوجوان 20 سال کی عمر میں اٹھا, 25 سال کا نوجوان 25 سال کی عمر میں اٹھا, 22 سال کا نوجوان 22 سال کی عمر میں اٹھا. جب زندگی حرکت کرے تو نوخن بڑھتے ہیں, مونچھیں بڑھتی ہیں, سر کے بال بڑھتے ہیں, داڑھی بڑھتی ہے, ہر چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو جب وہ 20 برس کی عمر 300 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں تو نوخن اسی طرح, داڑھی اسی طرح, بال اسی طرح, مونچھیں اسی طرح, کپڑے اسی طرح. نہ ہوا نے چھوا, نہ موسم نے بدلا, نہ موزی نے کاٹا, نہ وقت کے گزرنے نے ان کو بوڑھا کیا. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ باہر وقت کی گھڑی گھومتی رہی اور غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کا سوئچ نکال کے باہر پھینک دیا, اندر وقت کو داخل نہیں ہونے دیا. وہ واقعی اندر صبح سوئے شام کو اٹھ گئے, لیکن باہر گھڑی 300 سال گھومی. یہی کچھ میدان محشر میں ہوگا کہ جدھر اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوں گے اللہ ادھر وقت کی گھڑی بند کر دے گا, سوئچ نکال دے گا. جدھر نافرمان کھڑے ہوں گے ادھر وقت گھومتا رہے گا. تو نیک لوگوں کو پتا چلے گا جیسے 2 رکعت نماز پڑھی اور 50,000 سال گزر گئے, اور ادھر والے جو ہوں گے ان کو 50,000 سال پورے گزرتے محسوس ہوں گے کہ ادھر وقت گزر رہا ہے اور ادھر وقت کو نکال دیا گیا ہے. تو جنت میں جانے کے بعد وقت تھم جائے گا, زندگی کو سکون اور قرار آ جائے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالی جیسے ابد الآباد کے لیے باقی رہنے والی ذات ہے, ایسے جنت والے بھی ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے بنا دیے جائیں گے. اب بچوں کی جدائیاں نہیں, ماں باپ کی جدائیاں نہیں. بچوں کو ماں باپ کے لیے پریشانی ہے ہونا پڑے گا, ماں باپ کو بچوں کے لیے اداسیاں نہیں ہوں گی. خاوند بیویوں کے بے وفا نہیں ہوں گے, بیویاں خاوند سے بے وفا نہیں ہوں گی, بلکہ جنت کے دروازے پر جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ان کی دنیا کی بیوی ان کا استقبال کر کے 4 خوشخبریاں دے گی. چار خوشخبریاں دیکھ اس کو کر ملے گی, اور ملتے کہ انت حبی و انا حبک, تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ, انا الخالد فلا اموت
اب موت مر گئی، اب میں نہیں مروں گی، انا ناعمت و فلا ابعث، اب بڑھاپا چلا گیا مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا، انا المقیمت و فلا ارحل، اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی، کبھی ساتھ نہ چھوڑوں گی، انا الراضیۃ فلا اسخط، اب میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہوں گی، کبھی تجھ سے لڑائی نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ کن. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے شادی کی حقیقت کیا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا، سرور و شہرن ہموم و دہرن قصور و بہرن دخول و قبرن. شادی کیا ہے؟ ایک مہینے کی عاشقی معشوقی، پھر ساری زندگی کا لڑائی جھگڑا ہے، اور پھر اس کے بعد کمر کا ٹوٹ جانا، پھر قبر میں جا کے سو جانا. جب جنت میں پہنچیں گے تو یہ اس کی بیوی اس کو خوشخبری دے گی، راضی ہوں، لڑائی نہیں. پھر آ کے تخت پر بیٹھیں گے اور نیچے چلتی ہوئی نہریں، آگے اڑتے ہوئے پرندے، اوپر جھکے ہوئے پھل، دائیں بائیں کھڑے ہوئے غلام، فرشتے آ کر سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. اللہ جن کو سلام کرے وہ کیسے عظیم انسان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر رضی تم، اب خوش ہو گئے ہو نا، اب خوش ہو گئے نا، کہیں گے یا اللہ ہم خوش ہو گئے، راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا یہ بتاؤ، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں، افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، کیا میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہے؟ تو کہیں گے، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا. تو یہ ایک سودا ہے، ایک سودا. اللہ کہتا ہے، میری مان لو چوہا سیدن شاہ میں، جو تم پیسے کما کے کرنا چاہتے ہو وہ ہوتا بھی نہیں. شرابیں زیادہ پیو گے تو جگر خراب، میدا خراب، آنتیں خراب، جوانیاں گل گئیں. کتنوں کو دیکھا شرابیں پیتے پیتے جگر برباد کر کے جا کے قبروں میں سو گئے، ایمان بھی برباد، عورتوں کے پیچھے پڑ پڑ کے عزتیں بھی برباد، ذلتیں الگ آئیں، ایمان الگ ہوا. جس پیٹ میں شراب چلی جائے اس سے ایمان باہر نکل جاتا ہے، جب تک پیٹ میں شراب ہے ایمان اندر داخل نہیں ہوتا. خدا نخواستہ کوئی زنا کرتا ہے، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے، اس حال میں مر جائے تو ممکن ہے کفر پہ مر جائے، کافر ہو کے مرے. اوئے میری، ہمارے علاقے میں واقع ایک آدمی زنا کر رہا تھا، اس حال میں مر گیا. کس وقت میں اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام آئے تو غافل ہو کے نہ مرے، مجرم ہو کے نہ مرے، نہ فرمان ہو کے نہ مرے. تو یہ ایک سودا اللہ کرتا ہے کہ میرے بندو، چوہا سیدن شاہ میں میری مان، پھر میں سب تمہاری مان جاؤں، ہاں وہ سب کچھ کر دوں گا جو تم چاہتے ہو. اب اللہ کی ماننے کی شکل کیا؟ اللہ ہمارے سامنے نہیں، اللہ ہمارے سامنے نہیں، اس کی بات، اس کی آواز ہم نہیں سنتے، اس کے فرشتے ہم نہیں دیکھتے، اس کا عرش نہیں دیکھا، اس کی جنت کو نہیں دیکھا، اس کی دوزخ کو نہیں دیکھا، تب کون ہمیں بتائے کہ کیا کرنا ہے؟ کون بتائے کیا کرنا؟ تو ہم بتا کوئی نہیں. تو اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اپنے اور ہمارے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ بنایا، وسیلہ بنایا، پل بنایا، ذریعہ بنایا. میرے رب کی قسم، ایسا نبی کسی کو نہیں ملا. پہلے نبی تو دنیا میں تھے تو اپنی برکتیں تقسیم کرتے گئے، اور جب دنیا سے چلے گئے اپنی برکتیں ساتھ لے گئے. صرف یہ ایک نبی آیا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی برکتیں تقسیم کر رہا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور امام نووی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی کتاب العیون میں، اور امام اور ابن کثیر وہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، کہ امام عتبی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر پہ بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا اور آ کر کہنے لگا، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ. پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. یا رسول اللہ، آپ کے رب کا پیغام ہم تک آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اگر یہ تیری امت اپنے پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر یہ تیرے پاس آ جائیں اور آ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور تو بھی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگ لے، تو تیرا رب ان سب کو معاف کر دے گا. پھر کہنے لگا، جیتوکا مقرم بذنوبی مستشعم بکا الی ربی. یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بناتا ہوں کہ میرا مولا مجھے معاف کر دے. پھر اس کے بعد اس نے دو شعر پڑھے، وہ شعر اس واقعے کو کوئی 800 برس گزر چکے ہیں، 700 سال، اس واقعے کو کوئی 700 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس بدو کا مبارک کلام اللہ کو عرشوں پہ ایسا پسند آیا کہ وہ دو شیر آج بھی روضہ مبارک کی جالی کے ساتھ جو ستون ہیں دو, اس پر یہ دونوں شیر لکھے ہوئے ہیں, دونوں شیر لکھے ہوئے ہیں. جب آپ سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ ستونوں پر آپ کی نظر پڑے تو یہ دو شیر آج بھی ہیں. اس نے چار شیر کہے تھے, دو لکھے ہوئے ہیں, دو کتاب میں ہیں. یہ اس نے کہا جیسو کا مکرم بے ذنوبی مستشفعن بک الی ربی ان یغفر لی ذنوبی, میں آپ کے پاس آیا ہوں گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنا کے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے. پھر اس نے کہا یا خیر من دسنت فی البقاء اعظمہ فطرب من طیبہن القاء والاکم نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ دو شعر تو وہاں لکھے ہوئے ہیں. اگلے دو, انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. یہ چار شعر کہہ کر وہ چلتا بنا. کیا کہا اس نے, کیا کہا اس نے, اے وہ مبارک ذات, اے وہ پاک ذات, اے وہ مقدس ذات جو زیر زمین جا کے سو گیا, جس کے زمین کے اندر جانے کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا اور باہر بھی بابرکت ہو گیا, پہاڑ بھی بابرکت ہو گئے اور وادیاں بھی بابرکت ہو گئیں. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے. صرف آپ ہی نہیں, آپ کی سخاوت بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کا درگزر کرنا بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کا معاف کرنا بھی آپ کے ساتھ ہے, آپ کی امت کے لیے ہمدردیاں اور رونا تڑپنا بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ ہی تو وہ ہستی ہیں, آپ ہی تو وہ ہستی ہیں جب بلسرات پہ قدم ڈگمگائیں گے اور بڑوں بڑوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے اور قدم پھسلنے کو ہوں گے, جمنے نہ پائیں گے. آپ کی ہستی ہوگی انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم, جب قدم لڑکھڑائیں گے رات اندھیری کی طرح کالا کالا سیا اندھیرا, بال سے باریک تلوار سے تیز کون پار کر سکتا ہے اسے, تو یا رسول اللہ آپ کی وہاں بھی شفاعت کام آئے گی اور ہم پل صراط کو پار کریں گے آپ کی شفاعت کے صدقے میں. وصاحباک لا انساهما ابدا, اور میں ابو بکر اور عمر کا احسان بھی کبھی نہیں بھولا سکتا کہ ان دونوں نے بھی امت پہ بڑا احسان کیا ہے. یا رسول اللہ میرا آپ پر بھی سلام ہو, ابو بکر پر بھی ہو, عمر پر بھی ہو, جب تک کاتب کا قلم لکھتا رہے, جب تک قلم کی حرکت چلتی رہے, جب تک لکھاریوں کے قلم لکھتے رہیں, ادیبوں کے قلم شاہ پارے تیار کرتے رہیں, میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے پہنچتا رہے پہنچتا رہے. یہ بدو بڑے عجیب تھے. میں آپ کو کوشش تو کی کہ اس کے کلام کو اردو میں منتقل کروں لیکن میں دسواں حصہ بھی نہیں آپ کو بتا سکا. نوے حصے ایسے ہیں جس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہیں. وہ اٹھ کے گیا اور آتا بھی فرماتے مجھے نیند آ گئی, نیند آئی گئی تو ایک دم میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو آپ نے فرمایا ادرک الاعرابی ادرک الاعرابی, اٹھو 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 بھاگو, میرے اس امتی کو پکڑو اور اسے جا کر بتاؤ کہ تیرے رب نے تیری بخشش کر دی ہے, تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا ہے, تیرے رب. بھائی باس بھائی باس بھائی باس بھائی سنو بھائی, ہم نعرے موروں کے ہمارے بیانوں میں ایسے نعرے نہیں لگتے. اس سکون سے سنو, اطمینان سے سنو, وقار سے سنو. میں کوئی نفی نہیں کر رہا ہوں, بس ہمارا طریقہ نہیں ہے. محبت دل میں ہو اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا پتہ محمد رسول اللہ سے چلتا ہے, چونکہ لا الہ الا اللہ چھپی ہوئی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کا کیسے پتہ چلے گا, محمد رسول اللہ سے پتہ چلے گا کہ زندگی کس رخ پر ہے. اگر زندگی اللہ کے حبیب کی غلامی میں ہے تو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ دل میں اترا ہوا ہے. ایسی بھائیو حضور کی محبت کی نشانی کیا ہے, آپ کی غلامی, آپ کی اطاعت, آپ پر مرمٹنا, آپ پہ فدا ہو جانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کرتا پہنا, آستین لمبا تھا, ایسے لمبا لمبا, تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا چھری لاؤ میں کاٹ کے اس کو چھوٹا کروں. تو ان کے بیٹے نے کہا آپ چھری سے کیوں کاٹتے ہیں, کینچی سے کاٹیں سیدھا کٹے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, ان کا آستین لمبا ہو گیا تھا تو انہوں نے چھری سے کاٹا تھا, میں بھی چھری سے ہی کاٹوں. تو ہمارے بھائی نے محبت میں ہی کہا. اللہ ایسا جذبہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے, ہر مسلمان کے اندر یہ محبت کے جذبے موجزن ہوں. لیکن وہ محبت کے جذبے اللہ کرے عملی شکل میں وجود میں آ جائیں کہ زندگی واقعی غلام رسول کی ہو جائے. نام غلام رسول کام دشمن رسول, نام غلام نبی نماز تک نہیں پڑھتا, نام غلام نبی ماؤں کو گالیاں دیتا ہے, باپ سے بدتمیزی کرتا ہے. اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو, اللہ کرے کوئی ایسا نہ ہو. تو ہم ایسے نبی کے غلام ہیں جو دنیا سے جانے کے بعد بھی انتظام کر کے گیا, سبحان اللہ, کیسے کیسا اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہوا اور ہم پہ احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد بھی ان کی برکات کو اور ان کے ثمرات کو امت کے لیے باقی رکھا. کوئی کسی نبی کی قبر محفوظ نہیں, جو ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے, لیکن یہ 100% یقین ہی نہیں ہے کہ یہ وہی قبر ہے. یہ بھی صرف ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک موجود ہے. باقی جتنی قبریں موجود ہیں ان میں 100/100 نہیں ہے, 70%, 50%, 60%, 30%, 40%, 100% ہاں قبر الرسول, یہ صرف ہمارے محبوب پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے اور شام تک آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے, اور وہ چلے جاتے ہیں, شام کو 70,000 فرشتہ آتا ہے اور آپ پہ درود و سلام پڑھتا ہے, اور جب دنیا مٹ جائے گی, مدینہ مٹ جائے گا, مکہ مٹ جائے گا, اور ساری دھرتی ایک ہو جائے گی, برابر میدان ہو جائے گا, پھر بھی 70,000 فرشتہ قبر مبارک پر آ کر درود و سلام پڑھے گا صبح سے شام تک, شام سے صبح تک. یہ سلسلہ قیامت پہ جا کے ختم ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی, فرشتے بھی مر جائیں گے, تو پھر یہ ختم ہوگا. میرا نوح پہ سلام ہو, اللہ نے کہا سلام علی موسیٰ و ہارون, میرا موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا سلام علی الیاسین, میرا الیاس پہ سلام ہو. الیاس علیہ السلام کو قرآن نے الیاسین کہا ہے, یہ بھی ممکن ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ الیاسین کوئی اور ہی نبی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی المرسلین, میرا سارے نبیوں پہ سلام ہو. لیکن جب اپنے نبی پہ درود و سلام کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے سلام علی محمد تو کافی تھا, سلام علی احمد, جیسے اور نبیوں پہ بھیجا سلام ایسے ادھر ہو جاتا سلام علی النبی, سلام علی محمد, سلام علی احمد. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں کیا. کیسا کیا, کیسا کیا, ان اللہ, عبارت لمبی آ رہی, پھر لفظ ان آ رہا ہے, ان اللہ, ان, ایک تو لفظ ان, ہمارے پاس اس کے لیے جو مطلب ہے وہ ہے بے شک اور تحقیق, لیکن ان دو لفظوں میں طاقت تھوڑی ہے اور ان میں طاقت زیادہ ہے. ان بے شک, بلا شک, بلا تردد, کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں, تردد کی گنجائش نہیں, اٹک کھٹک کی گنجائش نہیں. ان پھر آگے اللہ, ان اللہ, اللہ اپنا ذاتی نام لائے, ذاتی, صفاتی نام نہیں لائے, ذاتی نام جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا. یہ ایسا عجیب و غریب نام ہے, کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکال دو تو نام کا مطلب بدل جاتا ہے. جمیل, طارق جمیل, جمیل کی جیم ہٹا دو تو جمیل کے بجائے میل بن جائے گا. اردو میں میل گندگی کو, عربی میں میل جھک جانے کو, اور میم اور اس کی یا ہٹا دو تو جمل بن جائے گا, اونٹ بن جائے گا, اونٹ بن جائے گا. لیکن اللہ, 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 لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے پوری دھرتی میں, زمین آسمان میں, کہ اس کا جتنا جو حرف ہٹا دو, جو حرف ہٹا دو مطلب اللہ ہی بنتا ہے. اللہ, میں نے الف ہٹا دیا, الف, الف ہٹنے کے بعد پیچھے رہ گیا للہ, تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو الف ہٹ کر بھی دلالت اللہ پر. پھر میں نے اگلا لام ہٹا دیا, اگلا لام ہٹا دیا, الف لام دو حرف نکل گئے, پیچھے رہ گیا لہو, لہو, تو پھر قرآن بولا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, تو لہو بھی اللہ پہ دلالت. پھر میں نے آخری لام ہٹا دیا, آخری لام, تو پھر بن گیا الہ, الہ, تو پھر قرآن بولا وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. پھر میں نے الف بھی ہٹا دیا, لام بھی ہٹا دیا, دوسرا لام بھی ہٹا دیا, صرف آخری لام کی پیش کی آواز کو میں نے باقی رکھا, ہو, صرف میں نے کہا ہو. اب ہو میں نہ الف, نہ لام, نہ دوسرا لام, صرف پیش کی آواز ہے ہو. تو جب ہم نے قرآن کھولا تو اس میں نظر آیا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ لا الہ الا ہو, ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو لفظ, لفظ بھی اللہ پر دلالت کر رہا ہے, حرف کے نکلنے کے بعد بھی اللہ پہ دلالت, اور سارے حرف ہٹا دو تو خالی پیش کی آواز بھی اسی پہ دلالت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا, صفت کو ذکر نہیں کیا, ان اللہ, پھر کہا وَمَلَائِكَتَهُ, اللہ اور فرشتے, ایک لفظ اس طرح تھا کہ اللہ اور فرشتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ, اللہ اپنا نام دو دفعہ لایا, اللہ اور اللہ کے فرشتے, اللہ اور اللہ کے فرشتے. یہ یوں جیسے کوئی کہے میں اور میرا سب کچھ, میں اور میرا. یہ جو لفظ میرا ہے یہ تاکید ہے اور اگلے کی تعظیم ہے. تو اللہ اپنا نام دو دفعہ لا کر کہہ رکھے, اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں, یصلون علی النبی, وہ مسلسل مسلسل بار بار مسلسل بار بار اس محبوب کریم ذات پر درود پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے چوہے سیزن والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, تم بھی لگے رہو لگے رہو لگے رہو اس پہ, درود و سلام پہ لگے رہو. موجود دن کی زندگی, موجود سفر کی زندگی, موجود حضر کی زندگی, موجود آپ کا مسکرانا, آپ کہاں کہاں مسکرائے وہ جگہ موجود, آپ کہاں کہاں روئے وہ جگہ موجود. لکھنے والوں نے کمال کر دیا, اس امت نے کمال کر دیا, اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ اپنے نبی کی ایک چیز کو گم نہیں ہونے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل 50 سال کے بعد عیسائیوں نے تبدیل کر دی, خود عیسائیوں نے, اور اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان کیا. 1424 سال گزر گئے, نہ نبی کا قرآن بدلا نہ نبی کی زندگی بدلی. کسی بڑے سے بڑے بادشاہ جو پہلے گزرے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے, اس کی تاریخ پیدائش کہیں موجود نہیں ہے, تاریخ کا سال موجود ہے, دن موجود نہیں, مہینہ موجود نہیں, فلاں صدی میں پیدا ہوا اتنا موجود ہے, دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. اور سکندر دنیا میں بہت بڑی فتوحات کرنے والا, وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی وہ تقریباً 400-350 سال پہلے آیا ہے, اس کی پیدائش کا سال موجود اور اس کے مرنے کا دن موجود, لیکن تفصیل موجود نہیں. ہمارا نبی یتیم پیدا ہو رہا ہے, کوئی عورت اس بچے کو اٹھانے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس کو دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے, لیکن میرے نبی کی زندگی, سیرت, صورت, ظاہر, باطن اللہ نے اس طرح محفوظ کیا کہ مجھے اپنی تاریخ پیدائش کا وقت, تاریخ یاد ہے, پیدائش کا وقت مجھے نہیں پتا, لیکن 1400 سال پیچھے مجھے اپنے نبی کی تاریخ کا پتہ ہے, دن کا پتہ ہے, وقت کا پتہ ہے. یہ اللہ نے اس امت پہ احسان کیا کہ ہمارے نبی کی ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوئی. 12 ربیع الاول پیر کا دن, 22 اپریل 571 عیسوی, 12 ربیع الاول پیر کا دن, عام الفیل سے کیا مراد ہے, اصحاب فیل جس سال میں ہلاک ہوئے تھے یہ وہ سال ہے, 6 مہینے ان کو گزر چکے تھے. انگریزی کی تاریخ کیا تھی, 22 اپریل, عیسوی کیا تھی, 571. ہمارے ہندوستانی مہینے کیا تھے, جیٹھ, جیٹھ نہیں ہوتا, جیٹھ ہاڑ ساون, جیٹھ کی یکم تاریخ اور 628 بکرم, 628 بکرمی, یکم جیٹھ, 22 اپریل, 571 عیسوی, 12 ربیع الاول پیر کا دن, صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں رونق افروز ہوئے. ایسی محفوظ موجود تاریخ کہیں نہیں. پھر آپ کی پیدائش سب سے جدا ہے, سارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف آنت ملی ہوتی ہے, ناف آنت, ماں کی آنت اس کی ناف ملی ہوتی, پھر اس کا خطرہ بھی نہیں ہوتا, پھر وہ گندا بھی ہوتا ہے, اسے دھویا جاتا ہے, ناف کاٹا جاتا ہے, آنت کو کاٹا جاتا ہے, پھر دھلایا جاتا ہے, پھر بعد میں ختنہ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی 3 سفتیں لے کر پیدا ہوئے, جب آپ باہر تشریف لائے تو آنت ناف سے جدا تھی, کاٹنا نہیں پڑا, جب آپ باہر تشریف لائے تو ختنہ ہوا ہوا تھا, باہر نہیں کرنا پڑا, جب آپ باہر تشریف لائے تو اس طرح آئے جیسے کسی نے دھو دھلا کے پاک کر کے باہر بھیجا ہو, جسم پہ ایک 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 رتی کے برابر غلاظت کا نشان نہیں تھا. اور جو ہی آپ پیدا ہوئے آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا, پھر جو یوں سر اٹھایا, یوں سر اٹھایا تو ساری دنیا میں نور پھیل گیا. حضرت آمنہ نے مشرق مغرب شمال جنوب کا کل جہان اس نور کی روشنی میں دیکھا. اور عربوں میں دستور تھا رات کو بچہ پیدا ہو تو اس پر ہانڈی ڈال دیتے, ہانڈی, یہ ہم گھر بناتے نا پہلے ہو تو اوپر ہانڈی رکھتے تھے, وہ کیوں رکھتے تھے, نظر نہ لگے, الٹی ہانڈی پڑی ہوتی, اب بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں رکھتے ہیں, تو وہ اوپر ہانڈی ڈال دیتے تھے کہ صبح کی روشنی میں دیکھیں گے بچے کو نظر نہ لگے. تو حضرت آمنہ نے بھی وہی کچھ کیا, جلدی سے ہانڈی اٹھائی اور اس کو جو اوپر آپ کے اوپر جو ڈالی تو ٹھک آواز آئی اور ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک ٹکڑا ادھر گر گیا, ایک ادھر گر گیا, اور آپ نے قریب ہو کے دیکھا تو آدھے گھنٹے کے بچے کی آنکھ کہاں کھلی ہوتی ہے, قریب ہو کے دیکھا تو آپ کی پوری آنکھیں کھلی تھیں اور آپ ایسے آسمان کو دیکھ رہے تھے. تو ماں نے اٹھایا اور گود میں لے لیا, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور آپ کی دایا کا جو کام انجام دیا وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ, ان کا نام تھا حضرت شفا, شفا، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. تو آپ کی دایا کا جو خدمت تھی وہ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی والدہ تھیں جو دایا کی خدمت وہاں کر رہی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ نے حضرت مریم کی روح مبارک کو اور حضرت آسیہ کی روح مبارک کو زمین پر اتار دیا، آسمان کے فرشتوں کو اتار دیا حضور پاک کے استقبال کے لیے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت زمین پہ الٹے ہو گئے اور بت زمین پہ جا گرے، اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکباد دی کہ سردار آ گیا، دولہا آ گیا. بارات تو دولہا سے ہی سجتی ہے نا، دولہا نہ ہو تو بارات کیسی، میر مجلس نہ ہو تو مجلس کیسی، صدر مجلس نہ ہو تو مجلس کیسی. تو دنیا کا بارات کا دولہا اور میر مجلس اور کرسی صدارت کو رونق بخشنے والا، آپ کی آنکھیں کھلیں، ماں نے گود میں لیا، گھر کی چھت پٹ گئی، ایک بادل ایسے گہرا کا گھر میں آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھا گیا، لپٹ گیا، اور حضرت آمنہ کو لگا جیسے بچہ گود سے نکل گیا ہے، بچہ گود میں نہیں ہے. اور بادل کے اندر سے آواز آئی توفو بھی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب کا چکر لگواؤ، لے عرفو بسم ہی وناتے ہی وصورت ہی، تاکہ سارا جہان جان لے یہ کون ہے، نام کیا، صورت کیا، مورت کیا، صفات کیا، سارے جگ کو بتا دو یہ ہے سردار، یہ ہے دلہا، یہ ہے وجہ کائنات، یہ ہے سبب کائنات، یہ ہے وہ جس کا زمین کو انتظار، آسمانوں کا انتظار، چاند تاروں کا انتظار، سورج کی شعاعوں کا انتظار، چاند کی کرنوں کا انتظار، تاروں کی جھلملاہٹ کا انتظار، ہوا کو جس کا انتظار تھا، پتھر اور پہاڑوں کو جس کا انتظار تھا، زمین اور صحراؤں کو جس کا انتظار تھا، ہواؤں خلاؤں فضاؤں کو جس کا انتظار تھا کہ اللہ کا حبیب آئے گا وہ کیسا ہوگا، حبیب آئے گا وہ کیسا ہوگا، وہ آیا اور بہار بن کے آیا. اس لیے تو اللہ نے عرب کو صحرا رکھا اور اللہ کو اللہ نے میدان رکھا کہ یہاں ایک چمن ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا چمن جڑ نہیں سکتا. جیسے اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک اللہ نے بنایا، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے صفات میں ایسا بنایا کہ کوئی اس جیسا اور نہ بنا، نہ بنایا نہ کوئی بن سکتا ہے، ہر چیز میں کامل اکمل. پھر بادل میں سے آواز آئی وَآتُوهُ خُلُقَ آدَمَ وَمَعْرِفَةَ شَيْخٍ وشجاعت نوح وقلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرا یعقوب ورضا وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال وبقار الیاس وقلب ایوب ولحن داود وطاعۃ یونس وزہد عیسیٰ وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ علیہ السلام واغمسوا فی اخلاق النبیین. یہ بچہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ بچہ نہیں ہے، سردار ہے. اس کو آدم کے اخلاق دو، آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نور علیہ السلام کی دلیری دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اور اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اور اسے اسحاق علیہ السلام کی بچی کی رضا دو، اسے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اسے یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دو. اما عائشہ فرماتی تھیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو سینے چیر کے بیٹھ جاتے ہیں. جمال یوسف، یوسف کا حسن دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، اور یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، دانیال علیہ السلام کی محبت دو، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، یحییٰ علیہ السلام کا تقدس دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کر دیے جائیں. پیدا ہوتے ہی جو ہستی 125,000 نبیوں کے اخلاق کے ساتھ آنکھ کھولے، پھر 63 سال اور 4 دن اس میں ترقی ہوتی رہے، اس کو کوئی الفاظ احاطے میں لا سکتے ہیں؟ ہمارے تو سیرت کے جلسے مذاق ہیں، کہاں چھ نسبت خاک رابع عالم پاک. میرے رب کی قسم سارا جہان مل کر اللہ کے نبی کی تعریف کرے تو آپ کی ذات کا کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں ہو سکتا. جس کی اللہ خود تعریف کرے اس کی میں اور آپ کیا تعریف کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ہوتے ہی یہ خوبصورت صفات سے نوازا، اور پھر پنگھوڑے میں ہیں. جب آپ کو نبوت ملی حضرت عباس ایمان لے آئے، چچا کہنے گے یا رسول اللہ مجھے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ بڑی اونچی شان والے ہوں گے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ ایک دفعہ آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ، ہمارے بچے دیکھیں چھوٹے بچے کبھی ایسے پاؤں مارتے ہیں، کبھی ایسے ہاتھ کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں. تو آپ نے حضرت عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ چودھری کا چاند سر پہ چمک رہا تھا تو جب آپ یوں کرتے تو چاند یوں ہو جاتا تھا، جب آپ ایسے کرتے تو چاند ایسے ہو جاتا تھا، جب آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا تھا. آپ کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا، تو میں حیران ہوں کہ آپ کو چاند کو دیکھ رہا تھا کہ کیا چکر ہے, تو آپ نے فرمایا پتہ ہے چاند کیا کرتا تھا, کان القمر ینادینی ویحاکینی ویمنونی من البکا, چاند مجھے لوریاں دیتا تھا. تو ہمارے یہاں تو فرضی بات ہے نا, چندہ لوری دے چاند لوری دے, ہمارے نبی کو چاند حقیقی لوریاں دیتا تھا. یحاکی کا مطلب ہے لوریاں دینا, لوریاں, کہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھ سے کھیلتا تھا, یناغینی مجھ سے کھیلتا تھا, کیوں, یمنونی من البکا, مجھے رونے نہیں دیتا تھا, مجھے رونے نہیں دیتا تھا, مجھے کھلاتا تھا. اور جس ہستی کو چاند کھلائے اس ہستی کا کون مقام بتائے. میرے بھائیو, اللہ سے جڑنے کا راستہ کوئی نہیں, سید قریشی ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, پٹھان راجپوت شیخ ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلے حل ہونے کا راستہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ محمدی بنو, غلام رسول بنو, غلام نبی بنو, غلام محمد بنو, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ تو دونوں جہان اللہ فدا کر دے گا, قربان کر دے گا. اس لیے یہ یوں ہے, لا الہ الا اللہ یہ محمد رسول اللہ. جب ہم معراج پہ تشریف لے گئے, آپ نے اللہ کا دیدار کیا, موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی زمین پر, اور موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا. ہمارے نبی پہ تجلی نہیں پڑی, ہمارے نبی پہ دیدار ہوا, دیدار, اور وہ تجلی پڑی طور پر, طور سے لوٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر, اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے, اور ہمارے نبی کو اٹھایا گیا بیت اللہ سے بیت المقدس براق پر, پھر براق کو وہیں چھوڑ دیا گیا, براق آگے نہیں گیا, آگے تو آپ جبریل کے ساتھ گئے, اور جبریل کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کے فرشتوں سے کہا آسمانوں کو سجایا جائے, ہمارے حبیب تشریف لا رہے ہیں. جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا, فرشتوں نے استقبال کیا, دوسرے آسمان پر پہنچے تو عیسیٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام نے استقبال کیا, تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا, چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا, پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا, چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک بابا جی تھے وہ اٹھے کوئی نہیں, ویسے بیٹھے ایسے بیٹھے تھے, ایک بیت اللہ تھا جیسے بیت اللہ زمین میں, ایسے ایک بیت اللہ نظر آیا اور اس کے ساتھ ایک بابا جی ایسے بیٹھے گھوٹ مار کر سفید داڑھی ایسے بیٹھے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے, یہ کون ہے, تو جبریل بولے یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. تو دادے تو نہیں نا اٹھا کرتے ہیں, وہ تو اٹھا کرتے ہیں. تو پھر جب آپ قریب آئے تو پھر ابراہیم السلام کھڑے ہوئے. جب آپ پہلے نبیوں سے ملے تو ہر نبی کہتے مرحبا ہمارے بھائی آ گئے, مرحبا ہمارے بھائی آ گئے, اور جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے فرما مرحبا میرا بیٹا آ گیا, مرحبا میرا بیٹا آ گیا. پھر سینے سے لگایا, ماتھا چوما, آگے الوداع کہا. پھر جب سدرت المنتہا پر پہنچے تو جبریل بولے اس سے آگے آج تک کوئی نہیں گیا, میں بھی ایک بالشت چلا جاؤں تو جل کے راکھ ہو جاؤں, اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, آپ جانے اور آپ کا رب جانے, اس سے آگے میری بھی مجال کوئی نہیں. پھر اس سے آگے کیا ہوا, ثم دنا فتدلا, پھر یہ ہو گیا, پھر آپ آگے چلے, کس طرح چلے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, نہ یہ راز ہے, نہ یہ وہ راز ہے جس سے نہ اللہ نے پردہ اٹھایا نہ اللہ کے نبی نے پردہ اٹھایا. البتہ ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی, بہت زمانہ گزرا, کہ ایک تخت بلایا لایا گیا, اس پہ آپ تشریف فرما ہوئے, وہ آپ کو لے کے بلند ہوا اور عرش کے دروازے کھلتے چلے گئے. آج تک عرش کا در کبھی نہیں کھلا, آج پہلی دفعہ جب سے عرش بنا ہے آج پہلی دفعہ اس کا در کھل رہا ہے, اور کوئی ہستی ہے جو عرش کی چھت کے اوپر قدم رکھ رہی ہے, آج تک کسی نے عرشوں پہ قدم نہیں رکھا, عرش جھوم رہا تھا, خوشی سے جھوم رہا تھا, اور وجد میں تھا کہ آج میرے بھی بھاگ جاگ اٹھے کہ میرے چھت پر اللہ کے نبی کا پاؤں پڑ گیا. پھر اس کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں, پھر عرش بھی پیچھے رہ گیا, اور آپ عرش سے بھی بلند ہوتے گئے, بلند ہوتے گئے, بلند ہوتے گئے, یہاں تک کہ کعبہ قوسین او ادنا, ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر, موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی نہ سہ سکے بے ہوش ہوئے, یہاں تجلیات کا ایک سمندر ہے جو بڑھ رہا ہے, اور ادھر ظرف کیا ہے, ایک اور حدیث سنے سے آپ کو اندازہ ہوگا ہمارے نبی کا ظرف سینہ کتنا بڑا. اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ارشاد ہے اللہ اپنی ایک تجلی کو سیدھا ڈال دے, سیدھا ایک تجلی کو, تو عرش, کرسی, لوح محفوظ, جنت, ساتوں آسمان, سورج, چاند, ستارے, سیارے, ساتوں زمینیں اور جہنم اور سارے فرشتے, سارے جنات, سارے انسان, جمادات, نباتات, حیوانات سب جل کے راکھ ہو جائیں, راکھ ہو جائیں, نشان تک نہ ملے, ایک تجلی سیدھی ڈال دیں. تو اب 70,000 پردے اٹھے اور اللہ کی تجلیات کا سمندر اللہ کے محبوب کی طرف بڑھا اور وہ ساری تجلیاں سینے میں ہضم ہو گئیں, سینے میں غائب ہو گئیں, تو ثابت ہوا کہ میرے آپ کے نبی کا سینہ, عرش, کرسی, سات سمندر, سات زمینیں, سورج, چاند, ستارے, سیارے, خلا, فضا, جمادات, نباتات, حیوانات, جنات, انسان, ان ساری کائنات کو ملایا جائے تو اس سے بھی وسیع ہے میرے آپ کے نبی کا سینہ مبارک. اللہ تعالی کی تجلیات کا مزہ تو اللہ سے ملنے کا راستہ لے کر آئے. اللہ کی ملاقات, اللہ سے ملنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات. تو اب اللہ سے بات ہو رہی ہے, اللہ ابراہیم تو آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم ہوا, سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہوئے, یا اللہ میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے, سب سے اعلیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ ذکر تو اللہ ذکر کا میں قیامت تک تیرا میرا نام. تو بھائی اس کا کام ہے, کوئی تبلیغ جماعت نہیں ہے جیسے اور جماعتیں ہوتی ہیں, یہ تبلیغ کا کام ہے طریقے پر, اس کا غلام سیکھنے کی محنت ہے کہ اس کو سیکھا جائے. اتنے بڑے عظیم نبی کی غلامی میں زندگی گزارو جس کو نبیوں سے بھی اوپر کیا گیا. تھوڑا سا میں فرق بتاتا ہوں, آدم علیہ السلام سے اللہ بات کر رہے ہیں, وَلَقَدْ أَحَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ, آدم علیہ السلام سے ہم نے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے, بھول گئے. ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى, اے میرے نبی میں تجھے جو بتاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. ایک کا گلہ ہو رہا ہے, ایک کی شان بیان کی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام بڑے اعلیٰ درجے کے نبی, وہ کہتے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ میرا نام اونچا کر دے لوگوں میں. اللہ نے دعا قبول کر لی, لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے دعا مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے نبی میں نے تیرا نام اونچا کر دیا, بلند کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو دوزخ سے بچا دے, مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے, مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ اپنے نبی کی اولاد کو کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے میرے حبیب کی اولاد اور آل میں نے تمہیں پاک کر دیا, پاک کر دیا. کیسا پاک کیا؟ ازواجہ امہاتہم, بیویوں کو امت کی مائیں بنا دیا, بیویوں کو امت کی مائیں بنا دیا. اولاد کو کیسا کر دیا؟ آپ نے فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. علی سے فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو اور میں اور حسن اور حسین اور علی ہم پانچوں کے پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے, ایک ہی جگہ پر ہوں گے. اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما. اے اللہ تو آپ نے حضرت حسین کو گلی میں کھیل رہے تھے, گلی میں کھیل رہے تھے بچے کھیلتے ہیں, تو آپ نے فرمایا پکڑو بھائی پکڑو, تو حضرت حسین آگے بھاگے, وہ چھوٹا بچہ آگے بھاگتا ہے اور باپ پیچھے ایسے مصنوعی دوڑ دوڑتا ہے, اور بچے کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرا ابا مجھے پکڑ ہی نہیں رہا, میں اپنے ابا کو پکڑا ہی نہیں دے رہا, میں بڑا تیز رفتار ہوں, میرا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا. اور ہوتا یہ کہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو آگے آگے بھاگتا ہے, تو ہمارے نبی حضرت امام حسین سے یہ کچھ کرنے لگے, فجال یوغاہکہ فجال السبیل وہاہنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے پکڑو بھائی, حضرت حسین بھاگ کے ادھر چلے جاتے, پھر آپ سامنے سے آ کے پکڑو بھائی, حضرت حسین بھاگ کے ادھر چلے جاتے, پھر آپ آگے جاتے ہیں تو پکڑو بھائی, وہ بھاگ کے یوں چلے جاتے. تو یہ گلی میں کافی دیر یہ تماشا ہوتا رہا, کبھی آپ یوں ہوتے کبھی یوں ہوتے, وہ ادھر بھاگتے وہ ادھر بھاگتے, پھر آپ نے جیسے ہم پکڑ لیتے ہیں آپ نے ایک دم ایسے پکڑا اور اٹھایا, تھوڑی کونچا کر کے ماتھے پہ بوسا دیا, ہونٹوں پہ بوسا دیا, پھر فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار فرما. اور پھر آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. اور ادھر اتنے اونچے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. ایک دفعہ دونوں کو اٹھایا ہوا, حسن کو ادھر حسین کو ادھر, دونوں کے ماتھے چومے اور فرمایا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, ان سے تو بھی پیار فرما, جو ان سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے گھر کو اتنا اونچا مقام بخشا, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی گئیں اور انہیں اتنے اونچے مقام پر پہنچایا گیا کہ جنت میں نور کی چمک اٹھی, سارے جنتی حیران ہوئے یہ نور کیسا نور. تو پتا چلا کہ جنت الفردوس اعلیٰ میں علی اور فاطمہ بیٹھے بیٹھے کسی بات پہ مسکرائے, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا. تو ادھر یہ درجات بتایا جا رہا ہے, ادھر دعا مانگی اللہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچا, ادھر اولاد کو جنت کا وارث بنایا, دنیا کا نہیں بننے دیا. ہاں دنیا کا نہیں بننے دیا, اس لیے آل رسول میں کبھی حکومت نہیں آئی, نہ آئی ہے نہ آئے گی. اللہ کے نبی کی دعا تھی اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, اے اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے, آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے. آپ نے اپنی اولاد کے لیے فقر مانگا, اپنی اولاد کے لیے تنگی مانگی, اور ہمیں کہا امت کے لیے یا اللہ میری امت بھوکی ہے ان کو کھانے کھلاؤ, ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا, خائف ہیں. تو ابلق ابلق ابلق, اب میں دیکھ رہا ہوں کلب ابلق یلغ فی دماء اولادی, میں دیکھ رہا ہوں ایک ابلق کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے, میری اولاد کا خون پی رہا ہے. برداشت کر گئے, سہ گئے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میرے گھر میں قربانی رہنی چاہیے تاکہ امت نو نہال رہے, امت ہری رہے, امت سرسبز رہے. یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کرا دیے اور ہمیں مصیبتوں میں ڈال دیا, سولیوں پہ چڑھا دیا. آپ نے اپنی اولاد کو سولیوں پہ لٹکانا پسند کیا اور امت کے لیے دعائیں مانگ کر ان کے لیے فراخیوں کے دروازے کھلوائے تاکہ کوئی اپنے نبی کو یہ تانا نہ دے سکے. آپ کی اولاد تو مزے کرتی رہی اور ہم تو لٹ گئے, پس گئے, برباد ہوئے. آپ نے پہلے خود قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش, پھر اپنی اولاد کو پیش کیا, پھر قیامت تک کے لیے دعا مانگ دی کہ میری اولاد کو مال نہ ملے, ملک نہ ملے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور رب کے درمیان واسطہ ہیں, ان کی زندگی محفوظ ہے, موجود ہے, ان کی زندگی کی ایک ایک ادا موجود ہے, تبلیغ میں اس کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی. ہم کوئی الگ جماعت میں تو آپ کے سامنے اللہ رسول کی کیسے سیدھی سادی بات کر رہا ہوں, کوئی کسی مسلک کی بات نہیں کی, کسی فرقے کی بات نہیں کی, ہم سب مسلمان ہیں, اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آ جائیں, اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی عزت اور شرافت کی بات نہیں. حضور کی زندگی سکہ بند ہے. دیکھو 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے قمری لحاظ, قمری لحاظ 61 سال آپ کی عمر ہے شمسی لحاظ, 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے, 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے, 8,156 دن آپ کی نبوت کے دن ہیں. نبوت تو آپ کو مل گئی تھی آنے والے اسلام کے پیدا ہونے سے بھی پہلے, ظہور جو ہوا, جو ظہور ہوا 40 سال میں ملی نہیں, 40 سال میں ظہور ہوا ہے, 40 سال میں ظہور ہوا, غار حرا میں ظہور ہوا, اور غار حرا سے لے کر 12 ربیع الاول کو آنکھیں بند ہونے تک کا جو وقت ہے یہ 23 سال 8,156 دن بنتے ہیں. اس طرح ہمارے نبی کی زندگی موجود ہے, محفوظ ہے. جن بکریوں کا دودھ حضور کے گھر جایا کرتا تھا اور ان کو دوہ کے ام ایمن چراتی تھیں, شام کو دودھ نکال کے ہمارے نبی کے گھر لے جاتی تھیں, ایک بکری کا نام تھا عجوا, ایک کا نام تھا سقیا, ایک کا نام تھا زمزم, ایک کا نام تھا برکا, ایک کا نام تھا ورثہ, ایک کا نام تھا اطلال, ایک کا نام تھا اطراف, ایک کا نام تھا غیثہ, اور نویں بکری کا نام تھا کمرا, اور دسواں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن. اور اتنی بات بھی موجود ہے کہ اس میں جو کمرا بکری تھی آپ کے ہوتے ہوئے مر گئی, پیچھے 8 رہ گئی تھیں. جس نبی کی بکریوں کے نام موجود ہوں اس کی سیرت کیسے نہیں موجود ہوگی. آپ نے 2 اونٹوں پہ سواری فرمائی زندگی بھر, ایک اونٹ کا نام سالب تھا, ایک اونٹ کا نام عسکر تھا، آپ نے چند اونٹنیوں پہ سواری فرمائی، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا، ایک کا نام عزبا تھا. پھر اگلی تفصیل بھی سنو، آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، اپنی اونٹنی قصوا پہ بیٹھ کر، قصوا پہ بیٹھ کر، اور آپ نے بیت اللہ کا جا کے طواف زیارت کیا، اپنی اونٹنی جدعا عزبا پہ بیٹھ کر، عزبا، اور آپ نے 11 تاریخ کا خطبہ دیا اپنی اونٹنی جدعا پر بیٹھ کر. اتنی تفصیل بھی ہمارے محبوب کی زندگی کی موجود ہے. آپ نے 2 گدوں پہ سواری فرمائی.